السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. زندگی گزارنے کا اپنا اپنا انداز ہے. ایک ہے رب کے ماننے والے، ایک ہے رب کے نہ ماننے والے، اور ایک ہے مسلم اور ایک ہے غیر مسلم. سب کا زندگی گزارنے کا اپنا انداز ہے، اور ایسی بے وفا زندگی ساتھ لائے ہیں جس میں پل کی وفا نہیں. فکر مند تاجر وہ ہوتا ہے ہر وقت اپنی جنس کو سنوار کے رکھتا ہے. میں نے ایک دکاندار کو دیکھا، کریانے کی دکان، آٹا چاول گندم گھی وغیرہ، فارغ بیٹھا تھا، کبھی اپنے چاول کو سنوارتا اس کی بوری کو، کبھی آٹے کو، کبھی بیسن کو، کبھی گھی کو، فارغ نہیں بیٹھتا تھا. میں نے کپڑے والے کو دیکھا، وہ بکھرے تھانوں کو سنوار رہا تھا، ہر پل مصروف تھا. میں نے ایک جوتے والے کو دیکھا، وہ جس کو بھی جوتا دکھاتا تھا اپنے پیچھے اپنے دامن کے پچھلے حصے سے جوتا کو صاف کرتا تھا، ایسے صاف کر کے پھر جوتا دکھاتا تھا. اس کے سامنے وہ جوتا جو پاؤں میں آنا ہے اس کی قیمت ہے، کیونکہ اس میں قیمت ہے، اس میں قیمت ہے. اپنے پوشاک اور لباس کی کوئی قیمت نہیں اس وقت. ہمارا ہر پل یا بن رہا ہے یا سنور رہا ہے یا بگڑ رہا ہے. ہم فارغ کیوں بیٹھے؟ دکاندار تو فارغ نہیں بیٹھتا. ہم فارغ کیوں بیٹھے؟ اور جو چیز ہمیں فارغ نہیں بیٹھنے دیتی، جو چیز ہمیں فارغ بیٹھنے دیتی ہے، مصروف نہیں کرتی، وہ ہے زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. انسان کو جو یہ ایک لفظ ہے یہ زندگی میں بڑی بڑی کامیابیوں سے دور کر دیتا ہے. زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. انسان بڑی بڑی ترقیوں سے دور ہو جاتا ہے جب انسان کے دل میں یہ آتا ہے لوگ کیا کہیں گے. اور بہت بڑی کامیابیاں، عزتیں، وقار، شان و شوکتیں، زندگی کی راحتیں اس سے دور ہو جاتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے یہی شخص نہ کبھی سوچتا ہے، بھائی اس کو موبائل سے روک دو اس بندے کو. دنیا کے اعتبار سے یہی کس نہ کبھی سوچتا ہے اور نہ کبھی خیال کرتا ہے، کوئی تصور ہی نہیں کرتا. زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. وہ ایک ایم پی اے تھے، ووٹ لینے گئے. اس وقت نئی پجارو آئی تھی تو چوریاں کرواتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، گائے کا بچہ بھی بیچاروں کے ساتھ باندھ کے کھڑا کر دیا. جب جانے لگے تو یہ کیا ہونا کہ جی پریشان ہے بےچارا ماں کے بغیر، اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں. ایک ملک کا وزیر اعظم آیا، میں چھوٹا سا تھا، لوگوں نے اس کو جوتے دکھائے کہ ہاں ہاں مجھے پتا ہے جوتے بھی مہنگے ہو گئے ہیں، کیسے انداز سے اس نے باس بدلی. لوگوں نے جوتے دکھائے کہ یہاں مجھے پتا ہے جوتے ہی مہنگے ہو گئے ہیں، میں نے اس ملک کو پیرس بنانا ہے اور ہر چیز کو سستا کرنا. اس نے کوئی شرمندگی محسوس نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے تو جوتے دکھائے لوگوں نے. ہم منزل پہ چلتے چلتے اس وقت رک جاتے ہیں جب لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ اگر کہتے بھی ہیں تو ان کو سننا، دائیں بائیں سے آوازیں آنی. ایک بادشاہ تھا، ایک نگری تھی، تو بادشاہ کی شہزادی کو دیو اٹھا کے لے گیا. بادشاہ بہت پریشان, اس کی شادی قریب تھی, سب کچھ نہ ہوا, لوگ تھک ہار کے تھک گئے, دیو کی گرفت سے کوئی اس کو چھڑوا کے نہ لا سکا. آخر بادشاہ نے اعلان کیا جو شہزادی کو چھڑا کے لائے گا اس کے آدھی, اس کو آدھی حکومت دوں گا اور اسی سے شادی کر دوں گا. ہر بندہ قسمت آزمائی کے لیے دوڑا, جو زندگی سے تنگ تھے وہ خاص طور پہ جو زندگی سے تنگ تھے وہ خاص طور پہ کوئی واپس نہیں آتا تھا, جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا. یہ ایک انوکھا المیہ تھا, ایک انوکھی بات تھی. ایک ایسا بندہ بھی گیا, اس نے کہا چلو میں بھی قسمت آزما لوں. آگے گیا تو ایک دیکھی جھونپڑی میں ایک درویش بیٹھے تھے. اس درویش کی خدمت میں کیا کہ جناب دعا فرمائیں, میں اس مشن لے کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تو پہلا شخص ہے جو دعا لینے آیا ہے, یہاں اس طرف بہت سے لوگ گئے ہیں اور شہزادی کو دیو سے چھڑانے کے لیے, تو جو دعا دے رہا ہوں بس ایک تجھے بات کہوں گا. تجھے دائیں بائیں سے بڑی آوازیں آئیں گی, ان آوازوں پہ اگر مڑ کے دیکھا تو آگے تجھے کئی لوگ ملیں گے جو پتھر کے بنے ہوئے ہوں گے, وہ پتھر کے بن جائیں. دائیں بائیں بہت آوازیں آئیں گی, کبھی اندر سے کبھی باہر سے, کبھی دیکھ لیا تمہارا تسبیح خانہ, تمہارا ڈھونگ بھی دیکھ لیا, تمہارے تماشے بھی دیکھ لیے, دکانداریاں بھی دیکھ لیں. دائیں بائیں کی آواز پہ توجہ نہیں کرنا, بس تو سیدھا چلتے جانا, بس شہزادی تیری ہے, آدھا ملک تیرا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, درویشوں سے دعا لی اور چل پڑا. اب جب آگے گیا اس حدود میں داخل ہوا, دائیں بائیں سے عجیب انوکھی آواز ہے. اس کو اس درویش کی بات سمجھ آئی, دعا لے کے جا رہا تھا, اس نے کوئی توجہ نہ کی, چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے سو بار, دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا, منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. آخر وہ شہزادی کو چھڑا کے لے آیا اور آدھا ملک بھی مل گیا, شادی بھی ہو گئی. ایک قصہ ہے, ایک کہانی ہے, ایک واقعہ ہے, لیکن حقیقتوں کے بہت قریب ہے. کسی نے منزل پہ پہنچنا ہو تو مؤذن کو دیکھے. مؤذن جب اذان دینے کھڑا ہوتا ہے اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے اور پھر اس کو دنیا کا کوئی بندہ کسی کام کے لیے متوجہ کرے, جب تک اذان پوری نہیں ہوتی اس وقت مڑ کے نہیں دیکھتا. ہاں اذان پوری کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے, تم مجھے جھنجھوڑ رہے تھے, تم پتہ نہیں میں اذان دے رہا تھا. انہوں نے کہ یہ بات تھی, کہ میں اذان دے رہا تھا, کہ ہم نے یہ کہا تھا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, میری کانوں میں انگلیاں تھیں. ہماری زندگی کی انتہا اس وقت ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا اور یہ آخری ہچکی جو اندر ہے, سانس کا آخری حصہ ہچکی کی شکل میں چلا جائے گا. اس وقت کانوں سے انگلیاں نکالنی ہے, اس سے پہلے نکالنی ہی نہیں ہے. اس سے بعد کانوں میں انگلیاں نکل جائیں گے, اس سے پہلے تو نکال نہیں سکتا. ورنہ زمانے نے, نفس نے, شیطان نے, جذبات نے, چاہتوں نے, خواہشوں نے, لذتوں نے اور زمانے کی ملامت نے اور لوگ کیا کہیں گے نے ہمیں نہیں چلنے دینا. کیسا خوش قسمت انسان ہے جو لوگوں سے ٹکرائے بھی نہ, ٹکرائے بھی نہ. گھر والوں سے ٹکرا گیا, پڑوسیوں تک ٹکرا گیا, بیوی نہیں مانتی تسبیح خانے کے پیغام کو, اس سے ٹکرا گیا, بھائی نہیں مانتا, ماں نہیں مانتی, باپ نہیں مانتا, زمانہ نہیں مانتا, معاشرہ نہیں مانتا, کولیگ نہیں مانتے, میرے دفتر والے, میرے کاروبار والے نہیں مانتے, ان کو تسبیح خانے کے پیغام کی سمجھ نہیں آئی. ٹکرانا نہیں, پر گھبرانا نہیں, ٹکرانا نہیں, ان سے پیار کرنا ہے. وہ تسبیح خانے کو, وہ حکیم طارق کو برا بھلا کہیں کوئی حرج نہیں, ان سے محبت کرنی ہے. ہمارا پیغام یہ ہے. ہم نے زندگی گزارنے کا ایک فکر کر لیا, ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی اعمال سے گزارنی ہے, اللہ کے حبیب کی محبت میں گزارنی ہے اور مدینے والے کے عشق میں گزارنی ہے, آل و اصحاب کی محبت میں گزارنی ہے. بس زندگی گزارنے کا ایک ہم نے طریقہ سیکھ لیا ہے اور ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے کہ زندگی کا جو چلن, زندگی کی جو راہیں اور جس منزل کو ہم نے اب کر لیا ہے, یعنی پا لیا ہے, بس یہ منزل ہے. کوئی شخص ہمیں اس سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرے, ہرگز نہیں. اگر یہ حق ہونا, حق ہونا دل میں آ گیا ہے اور حق ہونا دل میں اتر گیا ہے, پھر طارق کا یہ پیغام ہر وقت ذہن میں رہے, جو حکیم طارق اکثر کہتا رہتا ہے کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں لیکن میرا پیغام ایک نمبر ہے. انشاءاللہ ہم نے زندگی گزارنے کا کوئی فیصلہ کرنا ہے. چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی, یہ بھی کوئی زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے. مومن کی اپنی ایک شخصیت, اپنا ایک وقار, اپنی ایک عظمت ہوتی ہے. ہم کالج میں پڑھتے تھے تو میں روزانہ گھر آ جاتا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو ہاسٹل میں رہتے تھے. میں دوسرے دن آیا نا تو کالج میں ایک بات چل رہی تھی, مجھے بڑی حیرت ہوئی. بات یہ چل رہی تھی کہ ہاسٹل کے پانچ چھ فلاں لڑکے, کوئی فرسٹ ایئر کے, کوئی سیکنڈ ایئر کے, کوئی تھرڈ ایئر کے, کوئی فورتھ ایئر کے, یہ لڑکے تھے جو بارش ہوئی, گرمی تھی, بارش ہوئی, انہوں نے بالکل کپڑے اتار کے سڑکوں کا گشت کیا. میں نے ان کے نام نوٹ کر لیے. اللہ کے فضل سے میرا وقت زیادہ جو کلاس میں, اس کے علاوہ سارا وقت میں لائبریری میں گزارتا تھا, کالج لائبریری میں. حتیٰ کہ کالج لائبریرین پہلے مجھ پہ اعتبار نہیں کرتا تھا, پتہ نہیں کتاب چرا کے نہ لے جائے, پھر اس میں چابیاں میرے حوالے کر دیتا تھا اور جو پرانی کتاب ہوتی تھی میں اس کو جلد کرا کے رکھ دیتا تھا تاکہ آنے والے لوگ, کئی اب بھی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی پرانی جلد کتاب تھی, آپ کے اس پہ دستخط تھے. چھوٹا سا ایک کونے پہ میں نے دستخط خاص کرتا تھا, نام لکھتا تھا محمد طارق محمود. میں ان سے ملا, احترام کرتے تھے اور پیار کرتے تھے. میں نے کہا آپ میرا کھانا قبول کریں. بالکل کریں گے. صرف انہی لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا, میں نے انہیں کھانے پہ, ہمارے ساتھ ایک ہوٹل ہوتی تھی, اچھا کھانا پکاتا تھا, میں نے اس کو کھانے پہ مدعو کیا. کھانا کھلا کے ہم ہاسٹل کے ایک کمرے میں, ایک کولیگ چارپائیاں تھیں اس میں بیٹھ گئے. میں نے کہا جو کچھ آپ نے کیا ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, یورپ امریکہ میں ایک عمومی زندگی کا حصہ ہے, لوگ ایسا کر لیتے ہیں تو انہیں برا نہیں کہتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کے بعد آپ کے ضمیر نے آپ کو ملامت نہیں کیا. بات چلتے چلتے میں نے آخر میں یہ بات کہی, بڑی دیر کے بعد ایک کہنے لگا, ہاں میرے زمین نے مجھے ملامت نہیں کیا, کیوں میں نے جوانی کو انجوائے کیا. میں نے اس کا نام لکھ لیا. دوسرے کہنے لگے, نہیں جو ہوا غلط ہوا, اس نے سب کو کہا تھا, ہم نے اچھا نہیں کیا. آپ یقین جانیے مجھے یہ بات میں آپ کو کس سن کی بتاؤں, 88 کی بات تھی غالباً, 88 کی بات تھی. مجھے سال پہلے ایک خط آیا, اس میں لکھا تھا میں فلاں فلاں شہر سے آپ کا کلاس فیلو. کا نمبر دیکھا، میں نے اس کو فون کیا، اور فون کرتے میں نے اس کا تعارف کرایا، میں طارق بول رہا ہوں، بڑا خوش ہوا، کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہ میری دکان ہے الیکٹرانکس کی. میں نے کہا تو نے پریکٹس نہیں کی؟ کرے آپ تئی طرح تو سارے نہیں ہو سکتے کہ دنیا پہ چھا جائیں، میری پریکٹس کئی جگہ کیا ناکام ہوئے. اپنے پھر اس نے مسائل بیان کیے کہ میں نے اپکری دیکھا، نام دیکھا طارق کا، پھر پڑھا اچھا لگا، لینا شروع کر دیا، اور ساری اس نے اپنی داستان سنائی. تو مجھے کوئی وظیفہ دے. میرے معاشی حالات بہت پریشان ہیں، بہت تنگ ہوں، بہت پریشان. اچھا اسے واقعہ بھول گیا تھا، مجھے ان میں سے پانچ چھ لڑکے تھے، کچھ نام یاد تھے. میں نے کہا ایک کا نام یہ تھا، اس کا کیا حال ہے؟ کہہ رہے بہت اچھا ہے. ایک کا نام یہ تھا، ایک کا نام یہ تھا، بہت اچھا ہے. میں نے ان کے سیل نمبر بھی لے لیے. میں نے اسے ایک بات کہی، میں نے کہا تجھے یاد ہے کہ جب تو گرمیاں تھیں اور تو نے یہ کیا تھا؟ ایک کہکا لگایا زور سے اس نے، ہاں یاد ہے. کہنے لگا تیرا حافظہ بڑا مضبوط ہے، تجھے یاد ہے؟ میں نے کہا میرے دل پہ تو نقش ہے. میں نے کہا تجھے یاد ہے کہ اسی وقت تیری قسمت کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ تو نے اپنے فیلڈ میں کامیاب نہیں ہونا، تو نے اپنے سبجیکٹ میں کامیاب نہیں ہونا. کیسے؟ میں نے کہا سب کے اندر ندامت تھی، تیرے اندر ندامت نہیں تھی. میرے رب کو یہ جھکا سر بڑا پسند ہے. جھکا سر تو بندے کو پسند ہے، جھکا سر تو بندے کو پسند ہے، میرے رب کو بہت پسند ہے. خطا کر کے، غلطی کر کے اگر یہ ظالم شیطان سر جھکا دیتا، وہ کریم معافی دینے پہ اتنا کریم تھا، اس کی کریمی کی انتہا یہاں تک ہے کہ حالت جلال میں رب اپنے پورے جلال میں تھا، اسی وقت اس نے ایک بات کہی، رب نے وہی مان لی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دی. اگر یہ تھوڑا سا جھک جاتا رب یہ نہ کر دیتا. لکھا ہے خطا آدم سے بھی ہوئی، خطا ابلیس سے بھی ہوئی، آدم جھک گئے، یہ اکڑ گیا، ابا واستکبر، یہ اکڑ گیا. میں نے کہا تیری مقدر، تیری قسمت کا فیصلہ اسی وقت ہوا تھا. بات ہوئی ختم ہو گئی، فون اس نے بند کر دیا، ہو گئی بات. کچھ دنوں کے بعد مجھے میسج آیا اس کا، مجھے کہنے لگا کہ طارق تیری بات نے مجھے تو سونے نہیں دیا. میں ان لمحوں کو یاد کرتا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے، اور باقی ہر بندہ کامیاب ہو گیا، جو اس گناہ میں شامل تھے وہ بھی کامیاب ہیں، اور تیری بات ٹھیک ہے، ان سب میں ندامت تھی، چھک گئے تھے. کہنے لگا ہمیں، ہم گلٹی فیل کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور تو نے اس وقت بھی کہکا لگایا تھا، میں نے اس وقت بھی کہکا لگایا تھا، اب بھی کہکا لگایا. اس طرح کا ایک میسج تھا جو اس نے مجھے کیا. پھر میں نے اسے پھر فون کیا، میں نے کہا آپ کا میں نے میسج پڑھا، لگتا یہ ہے کہ آپ کے دن سنور جائیں گے. وہ قسمت نے فیصلہ کر دیا کہ تو یہ اللہ رزق وسعت عافیت اور برکت والا عطا فرمائے گا. یہ جو تو نے اب بات کہی ہے نا کہ مجھے سونے نہیں دیا، مجھے چین نہیں لینے دیا، اب میرے اندر ایک احساس ہے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، ساری دنیا سے میرا رب یہی چاہتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے ساری مخلوق جو ہے، ساری مخلوق جنت میں چلی جائے، کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے، میرے رب کی جنت اتنی سی بھرے گی، باقی خالی رہ جائے گی، اتنی سی، چھوٹی سی، بس چھوٹی سی، اتنی سی بھرے گی، باقی رب خالی. اور پھر میرا رب ایک مخلوق پیدا کرے گا، اور مخلوق پیدا کر کے اس جنت میں سیٹلمنٹ کرے گا، میرا رب بسائے گا. اتنی وسیع جنت ہے، ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں جہنمی ہے؟ ہمیں تو اپنا پتہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کافر ہے، ہمیں تو اپنا پتہ نہیں. ہم نے زندگی گزارنے کا ایک مشن سوچنا ہے، اور ذہن سے یہ نہیں نکال، یہ ذہن سے اور دل سے یہ بات نکال دیں لوگ کیا کہیں گے. میں مثال دیا کرتا ہوں آپ کو، ہجڑا غیر فطری زندگی میں دندناتا پھر رہا ہے، بالکل صحت مند، ہاں ڈش کرا اور ایسے لاجواب، اور وہ زمانے کے سامنے اسے آج تک ندامت نہیں ہوئی، جھجک نہیں ہوئی کہ زمانہ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہا، دھتکار رہا، کیا کر رہا، کچھ بھی نہیں. ہمیشہ اس کی زندگی میں روز نئے انداز ہوتے ہیں، اور وہ زمانے والوں کو اور خاص طور پہ تسبیح خانے کے پیغام سننے والوں کو اور ایمان والوں کو پوری دنیا میں، چاہے وہ تسبیح خانے سے لگے ہیں یا نہیں لگے، سب کو ایک پیغام دے رہا. خیال کرنا، غیر فطری زندگی گزار کے میں مطمئن ہوں تو مدینے والی کی زندگی گزار کے غیر مطمئن ہے تو کیسے ہے؟ تو اپنے ایمان پہ ذرا نظر رکھ، تیرا ایمان کمزور ہے. میں غیر فطری زندگی گزار رہا ہوں، میرے رب نے مجھے مرد بنایا ہے، میں نے اپنے آپ کو عورت کے روپ میں ڈھالنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، میں غیر فطری زندگی گزار رہا ہوں، میں نے اپنا روپ، اپنا رنگ، اپنا چہرہ، اپنا نقشہ غیر فطری بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے. اگر تو فطری زندگی گزار رہا ہے تو اسے اپنی فطری زندگی گزارنے پہ ندامت ہے، شرم ہے. مجھ سے سیکھ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم انسان تھے، آج اصلی حالت میں قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن پاک کے بارے میں ہمارا جو ایک تصور ہے کہ رب کا کلام ہے، ایک بہت بڑی ایک تحریک چلی، اس پہ ان کو بادشاہ نے کوڑے مارے. جب ان کو کوڑوں کے لیے لایا جا رہا تھا تو ایک شخص ملا، کہنے لگا امام صاحب آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ نہیں جانتا. میں وہ نامور ڈاکو ہوں. وہ نامور ڈاکو بھئی اگزاس چلاتے ہیں، ادھر والا بھی ادھر والا، اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نامور ڈاکو ہوں، میں نامور ڈاکو ہوں، اور میرے جسم پہ 25,000 کوڑے اب تک لگے ہیں. کتنے؟ ہاں 25,000 کوڑے لگے ہیں، اور آج تک میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر دفعہ قید میں گیا ہوں، کوڑے، جیل، سزائیں، میں نے ہر دفعہ فیصلہ کیا ہے کہ نیا تازہ ہو کے میں نے جرائم کی زندگی نہیں چھوڑنی. امام صاحب میں ناحق پہ ہوں، میں نے ناحق پہ اپنے آپ کو استقامت دیا، ڈٹ گیا ہوں، خیال کرنا آپ حق پہ ہیں، اور آج اگر آپ پھسل گئے قیامت تک کے لیے قرآن کا مسئلہ ہے. بس کوئی اس طرح کی باتیں کی، موت تک اس زندگی سے روانگی تک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے کرتے تھے اللہ ابن الحیشم کو جزائے خیر عطا فرما، غالباً یہی نام تھا. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی فرماتے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرما. پھر یہ واقعہ سنایا کہ جب مجھے کوڑوں کے لیے لے جایا جا رہا تھا، کوڑوں کے لیے، اور اس وقت یہ بندہ مجھے راستے میں ملا تھا اور کہنے لگا یاد رکھے میں وہ پروفیشنل آدمی ہوں، پیشاور آدمی ہوں، جو نامی گرامی ڈاکو چور ہوں، میں نے اپنی زندگی سے باز نہیں آیا اور میں ناحق پہ ہوں اور میں اپنی زندگی پہ باز نہیں آیا. خیال کیجئے گا بادشاہ کے کوڑے آپ کو نہ ڈرائیں کہ آپ حق پہ ہیں. ایک وقت آیا دوسرا بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ معاف کر دیں، ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. عجیب بات فرمائی، فرمانے لگے پہلے کوڑے کے بعد جب دوسرا کوڑا ہوتا تھا میں پہلا معاف کر دیتا تھا اسی وقت ہی، اور جب مجھے کوڑے کھاتے کھاتے ہوش آتا تھا تو فوراً اپنے تہبند میں ہاتھ ڈالتے تھے کہیں ایسا تو نہیں میرا ستر نہ کھل جائے، میری ناف کے نیچے سے میرے ناف کے نیچے سے کپڑا نہ چلا جائے. لوگ کیا کہیں گے, یہ کوئی زندگی ہے؟ اتنا سا چھوٹا سا ایمان لے کے تو چلتا پھر رہا ہے, لوگوں نے کوئی بات اگر کہہ دی بس. ہمارے دوست مجھے کل بتا رہے تھے, لاس اینجلس میں رہتے ہیں, یہاں آئے ہیں بیٹے کی شادی کرنے کے لیے, 6 سال کے بعد آئے ہیں. مجھے کہنے لگے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ, میری اہلیہ حجاب نقاب میں ایک مال پہ کھڑے تھے کوئی خریدار کرنے کے لیے. کہنے لگے ایک امریکن گوری آئی, وہ کہنے لگی مجھے اس خاتون سے خوف آ رہا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑا مناسب سا جواب دیا, وہ چلے گئے. لیکن اس نے اپنی زندگی کا وہ نبوی نمونہ باقی رکھا. ڈاکٹر اللہ دتا صاحب ہیں, کنگ ایڈورڈ میں بھی ہوتے تھے, اب بھی ہیں, بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, بہت سینئر. میں نے ان سے خود سنا, مجھے کہنے لگے میں امریکہ میں اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے ایف آر سی ایس, تو میں وہاں تھا تو سنت کے مطابق لباس زندگی میں جاتا تھا. تو مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کو اس لباس اس ہولیے پہ محسوس نہیں ہوتا, کہ شرم محسوس نہیں ہوتی, کوئی آر جھجک سی محسوس نہیں ہوتی؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے, میں نے اس سے کہا یہودی اپنے لباس پہ مطمئن, عیسائی اپنے لباس سے مطمئن, ہندو اپنے لباس سے اور اپنی شکل چہرے سے مطمئن, سکھ اپنے لباس شکل چہرے سے مطمئن, میں محمد کے لباس اور شکل چہرے سے کیوں نہ مطمئن ہوں؟ مجھے کون سی جھجک ہے؟ پر بات یہ ہے ہم نے زمانے سے ٹکرانا نہیں. سڑکیں بلاک کر دیں, ایمبولینس میں مریض سسک سک کے مر جائیں, روڈیں بلاک کر دیں, بادشاہ کے خلاف نعرے لگائیں, وال چاکنگ کریں, زمینیں گندی کر دیں, ٹائر جلا دیں, یہ مزاج نبوت میں ہے ہی نہیں. اسلام کا سبق ہی نہیں ہے, مسلمان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے, مسلمان کی طبیعت میں ہے ہی نہیں. مسلمان تو اس سلامتی والا ہے, ایمان تو امن والا ہے, مومن تو امن والا ہے, مومن کی طبیعت کا یہ خاصہ ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ اور یقین جانیے قرآن کہتا ہے جب تم ہماری منشا پہ آ جاؤ گے زمین و آسمان کی برکات, برکات من السماوات والارض, زمین و آسمان کی برکات تمہارے اوپر نچھاور کر دوں گا. بس کام بن گیا. اگر ہمیں برکت مل گئی, ہمارے کام بن گئے, وہ کام شادیوں کا تھا, رزق کا تھا, اولاد کا تھا, زندگی کے ناکامیوں کا تھا, زندگی کے مسائل اور مشکلات کا تھا, اگر ہمارے کام بن گئے اور کیا چاہیے؟ رب کے وعدے کہاں ہیں؟ رب نے اپنے فیصلے کہاں رکھے ہیں؟ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں اس کی چاہت کی طرف چل پڑوں, جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے چل پڑوں, جتنا میری کوشش ہے, جتنا میری محنت ہے, میں چل تو پڑوں, میں اس کی چاہت کے مطابق چل پڑوں. اگلی بات یہ ہے کہ رب مجھے دے اپنے خزانوں سے, یا تاخیر کر دے, یا دینے میں اللہ میرے صبر کو آزمائے, پھر یہ اس کا معاملہ ہے, پر میں تو اپنے رب کی چاہت میں چل پڑوں گا. جو کوئی فیصلہ کر لیتا ہے پھر وہ اپنی زندگی کو چلاتا ہے اور اپنی زندگی کو اسی طرز پہ. آج میں ایک پڑوسی کا تصور کر رہا تھا, ابھی مغرب سے پہلے مصلی میں بیٹھا تھوڑا سا اللہ سے مانگ رہا تھا, اچانک وہ پڑوسی آ گیا, اس کے ہاتھ میں بٹیرا ہوتا تھا اور بٹیرے کو نا بٹیرے والے ایسے اس کے کان میں کو کرتے ہیں اس کے کان میں، پتہ نہیں کیا ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے، تاکہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب اس کو ہم دونوں کو بٹیرے آپس میں بٹیرے لڑتے ہیں، جب لڑیں تو ادھر سے ہو ہو کی آوازیں آئیں تو ہمارا بٹیرا ڈرے نہیں، پہلے سے ویکسینیشن کرتے ہیں، اس کو ویکسینیشن کرتے ہیں تاکہ اس کو شور شرابہ ہو تو پہلے سے شور شرابے کا عادی ہو، کو اس کو آوازیں دیتا تھا، ہاتھ میں رکھتا تھا، پھر اس کے ساتھ چھوٹی سی اس کی جو ہے ٹوکری ہوتی تھی اس میں ڈالتا تھا، پھر وہ جوا کھیلتا تھا، پھر گھر میں جوا کراتا تھا۔ میں نے بچپن سے پچپن تک زندگی میں اول سے آخر تک اسے کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، نہ جمعے میں نہ عید میں، سامنے عید کا، بالکل سامنے عید کا، یہ اس کا گھر یہ ہمارا گھر، بس سڑک ختم ہو جاتی ہے، اس سڑک سے اگلی سڑک جو ہے وہ عید کا ہے، یعنی ایک گھر چھوڑ کے اس کا گھر، ایک ہمارا گھر میرے والد کا، وہ گھر اگلا گھر جو ہے وہ عید کا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ایک مشن تھا، اس نے اس کا فیصلہ کیا تھا، اس نے ساری عمر میری مخالفت کی، میں نے مرنے کے بعد اس کو بہت بخشا، اس کے لیے بہت دعائیں مانگی، آج بھی پڑھ کے بخشا۔ وہ کہتا تھا جو تیرا مشن ہے، جو لوگوں کو دعا بتاتا ہے، وظیفہ بتاتا ہے، تسبیح بتاتا ہے، یہ تو بالکل فارغ آدمی ہے، فارغ آدمی ہے، اور یہ جو لوگوں کو بتا رہا ہے یہ غلط بتا رہا ہے، بس تو نے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بس لوگوں کو کہے مولا مولا کرتے رہے بخشے جائیں گے، چل بس چل، ایک لفظ اس نے ہر وقت یہی کہا۔ اس کا اور معاملہ رب کہے، مجھے تو اپنی بخشش کی خبر نہیں، لیکن ایک بات ہے، اس نے زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کیا تھا، وہ تقریباً 80 سال کے قریب مرا، 80 سال کے قریب، اور مر گیا۔ اپنے بیٹوں کو، دو بیٹے ہیں، دونوں کو زندگی گزارنے کی وہی ترتیب دے گیا، وہ بیٹے اب تک اب اس زندگی پہ چل رہے ہیں جو باپ انہیں دے کر گیا ہے۔ اس زندگی میں نہ حلال کی پہچان ہے، نہ حرام کی پہچان ہے، نہ جائز کی پہچان ہے، نہ ناجائز کی پہچان ہے، اس زندگی میں کوئی نماز تسبیح نہیں، کوئی زندگی نہیں، کچھ نہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، بس یہ زندگی ہے ختم۔ لیکن نہیں، دی ورلڈ اسٹیج اینڈ وی آر ہیرو، زندگی ہے اور ہر ہیرو نے اپنا آ کے کمال دکھانا ہے، اس کے بعد ہیرو بدل جائے گا، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ ہم نے زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، اور معاشرے کو اور زمانے کو ہم نے اس فیصلے پہ لے کے چلنا ہے، ہر بندے کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، وہ کسی شکل کا، کسی رنگ کا، کسی روپ کا، کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا، کسی بھی علاقے کا ہو، ہمارے لیے دل میں اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ ہیروئنی ہے؟ نہیں۔ یہ شرابی ہے؟ نہیں۔ یہ قبضہ گروپ بدماش ہے؟ نہیں۔ ہم نے زندگی اپنے لیے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور اس شخص کے لیے فیصلہ کرنا ہے، اس شخص کے لیے۔ میں پرسوں بیٹھا تسبیح خانے میں، دو تین دن ہو گئے غالباً، تسبیح خانے میں یہاں جو حضرات قیام کرنے والے ہیں ان سے بیٹھا بات کر رہا تھا، اور میں نے ایک بات کہی، خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہونا کہ دور سے آئے تھے، تسبیح خانے کا نام سنا تھا اور دور سے درس سنا، درس میں اللہ کے نام کی برکت سے تارے کا کوئی کمال نہیں، اللہ نے دل میں کوئی بات اتار دی، جی میں آیا کہ تسبیح خانے میں جائیں، چند لمحے، چند دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے یہاں گزاریں، اور جب چند دو چار دن، کچھ عرصہ تو تسبیح خانے کے در و دیوار اور اس کے شب و روز کی عظمت رہی، دل میں قدر رہی، اور کچھ عرصے کے بعد جب مجھ جیسے لوگوں کو دیکھا، کوئی ایبی آ رہا، کوئی چھوٹا آ رہا، کوئی بڑا آ رہا، کسی میں کیا کمی، کسی میں کیا کمی، کسی میں کیا کمی، یہ چلتے چلتے جب آئے تو ان ایبی لوگوں کو دیکھ کے ہمارے دل میں ایک چھوٹی سی کمی پیدا ہوئی، یہ لوگ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ دیکھو تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز ادھر اقامت ہو رہی ہے، میں بھاگا جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں قد قامت الصلاہ سے پہلے میں تکبیر اولا سے اولا میں مل جاؤں، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے، میں کہ خیال کرنا، یہ فقیر کا کشکول ہے، کھڑے کھوٹے سارے فقیر کے ہوتے ہیں، خیال کرنا، یہ دھوبی کا گھاٹ ہے، پاک نا پاک سارے دھوبی کے ہوتے ہیں، تسبیحانے کی دل سے عظمت نہ چلی جائے. تسبیحانے کے لیے دل سے عظمت نہ جائے, ہمارے دل سے نہ جائے. میں نے ان ساتھیوں سے عرض کیا, کیا خبر, ایک بندہ مسلمان ہوا اور اس پہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا, بس کلمہ پڑھا اور مدینے والے کی غلامی میں آیا اور تھوڑی دیر کے بعد فوت ہو گیا. وہ سیدھا جنت میں گیا, نہ اس نے زکات دی, نہ فطرانہ دیا, نہ حج کیا, نہ نماز پڑھی, نہ حلال و حرام کی ابھی اس کے ساتھ سلسلے شروع ہوئے. کیوں؟ کلمہ پڑھتے ہی ابھی احکامات کی زندگی اس پہ شروع ہی ہوئی تھی تو مولا کے پاس چلا گیا, رب کے پاس چلا گیا. ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پر ہم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے اور اپنی نسلوں کے لیے فیصلہ کرنا ہے. میں لارنس گارڈن میں بیٹھا تھا, میرے بچے گیند کھیل رہے تھے, بچوں کو وقت ہی نہیں ملتا دینے کو, ان کو لے کے گیا تو میں نے ساتھ دیکھا, ایک ساتھ بیٹھے تھے, ان کی بچے, دو بچے تھے, ماں شوہر بیوی بیٹھے تھے اور چھوٹی بچی جو ہے نا وہ ڈانس کر رہی تھی, اور ہوگی کوئی 3-3.5 سال کی کم و بیش, وہ ڈانس کر رہی تھی, باشعور بچی تھی, اور وہ دیکھ کے اس کو ہنس رہے تھے اور ماں تالی بجا رہی تھی, اور مجھے ماں پہ حسرت آئی, اور یہ حسرت آئی کہ اسی نے تو تیری پاؤں سیدھے کرنے ہیں, اسی بیٹی نے تو تیری سر کو قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے, اور باپ کو کہا کہ اسی بیٹے نے تو تجھے قبر میں اتارنا ہے, اور زندگی میں تو یہی تیرے ساتھی ہیں. ہم نے ان کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ میری منت ہے, سکولنگ کا خیال کیجئے گا, ٹیوٹر کا خیال کیجئے گا. جس سکول کے اوپر مہنگائی کا لیبل لگ جائے, ضروری نہیں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. ہمارے ہاں معیار مہنگائی ہے, نہ مجھے ایک پرانے بیرسٹر تھے, کچھ باتیں ان کی یاد ہیں, بڑے سمجھدار آدمی تھے, بڑے شریف آدمی تھے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بہت بڑے, کئی دفعہ جج ان کے لیے ہوا, انہیں کہا جج بناتے ہیں, انہیں کہا نہ میں ٹھیک ہوں, جج نہیں بنے. میرے پاس آتے تھے, علاج کراتے تھے. کچھ باتیں ایسی ہیں ان کی بات یاد آتی ہے. ایک تو ایک بات وہ کہتے تھے, لیو لائک اے ہرمٹ ورک لائک اے ہارس, درویشوں کی طرح زندگی گزارو, گھوڑے کی طرح کام کرو. اور ایک کوترتے سے ایک بات کہتے تھے, تعلیم سے زیادہ تربیت کا خیال کرنا, ایسا سکول تلاش کرنا جہاں تعلیم سے زیادہ کیا ہو. اور پھر مثال دیتے تھے, کتابوں میں ہے اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ امراؤ جان ادا, لکھنؤ کی ایک مشہور طوائف تھی, اصل نام اس کا مشتری تھا, ایک بہن, دو بہنیں تھیں, ایک کا نام زہرا تھا, اس کا نام مشتری تھا. آغا علی حیدر اس کے اتالیک تھے, اس کی ہسٹری میں نے پڑھی. امراؤ جان ادا کے پورا ناول ہے. تربیت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لکھنؤ کے بڑے بڑے سلجھے ہوئے بڑے لوگ اپنے بچوں کو طوائفوں کے ہاں ادب آداب, بہنی رہنی سہنی کہنی, بہنی رہنی سہنی کہنی, یہ سکھانے کے لیے بھیجتے تھے. ادب آداب, ایٹیکیٹس, ادب آداب سکھانے کے لیے بھیجتے تھے. وہ ایک دور تھا, نہ اب وہ دور ہے نہ اس کی ضرورت ہے, اور ضروری نہیں کہ طوائف ہی ہمارے بچوں کو ادب آداب سکھائے گی. جو خود پھسلا ہوا ہے وہ دوسرے کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ لیکن اصل چیز تربیت ہے, اولاد کی تربیت. آپ بہترین ڈگریاں دلوائیں, اولاد کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ گھوڑے, اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑیاں, اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں, اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول اور بہترین بنگلے, اگر اس کے حلال میں اللہ نے وہ سب دی ہے. بڑی بڑی ہستیوں کے بنگلے تھے, کوٹ تھے, بڑی بڑی صحابہ اور بڑے بڑے اہل بیت، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا بنگلہ تھا، امام مالک غلام ہوتے تھے، بہت غلام اور گھوڑے اور کمی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن میری درخواست ہے آپ سے کہ اپنی نسلوں کا خیال کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبرستان کے باہر پھول والوں کی دعائیں دکانیں بڑھتی چلی جائیں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، میری بات نے آپ کو جھٹکا لگایا ہے، جن کا جو اونگ رہے تھے وہ بھی میری بات پہ چونکے ہیں۔ قبرستانوں کے باہر جن کی پھولوں والوں کی دکانیں بڑھتی چلی جائیں، جب انسان قبر کے اندر کے پھولوں سے دور ہو جاتا ہے، پھر قبر کے باہر کے پھول اور قبر کے باہر کا ماربل اور قیمتی قبر سے 7 لاکھ 8 لاکھ میں بھی بال میں نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا قبریں بناتے ہیں۔ میں قبر والے کے پاس ماربل پہ گیا، میں نے جی قبر کا ریٹ بتائیں کیا ہے، انہوں نے کہا یہ ماربل لگائیں گے، اتنے کی قبر یہ لگوائیں گے، اتنے کی قبر یہ لگوائیں گے، اتنے کی قبر اگر اس میں یہ اضافہ کریں گے، درمیان میں سائڈوں پہ جالیاں لگائیں گے، یہ پھر یہ قبر بنے گی۔ 8 لاکھ تک تو قبر کا ریٹ لگا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماربل والوں کی قبرستان کے باہر اور پھول والوں کی دکانیں بڑھتی چلی جائیں اور قبر کے اندر کے نظام کے لیے بیٹے کو توفیق نہ ہو کہ والد کی قبر پہ۔ والد کی قبر کہ اس کے اندر کا نظام کیا ہوگا۔ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ ہی پڑھ کے دے دوں، ایک دفعہ کلمہ ہی پڑھ کے دے دوں۔ میں جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے میت کو دیتا ہے، اللہ اس میت کی قبر کے اندر 4000 نور داخل کرتے ہیں اور 4000 رحمتیں داخل کرتے ہیں اور 4000 برکتیں اور 4000 گناہ معاف کرتے ہیں، اور اللہ اس کے 4000 درجے بلند کر دیتے ہیں جو ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا، ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا۔ ایک دفعہ ایسی یہ بھی کوئی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ میں کئی سالوں سے، ایک صاحب ہیں سیاست میں ایم این اے اب نہیں ہے، ان کے والد کو ملنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ مجھے ملواتے نہیں ہیں۔ میرے والد، ان کے والد میرے والد کے مریض رہے، میرے بھی مریض رہے، لمبی عمر ہے، بستر پہ ہیں، مجھے نہیں ملواتے۔ میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے، ان کے باغات تھے، والد کے بھی تھے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے تھے باغات کے، اور مجھے پتا چلا، مجھے یاد کرتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ، اس کے قریبی رشتہ دار نے آخر کار گیٹ کھلوا دیا، گاڑی گیٹ کے اندر جا ہی رہی تھی کہ اندر سے بندہ آیا، اس نے کہا جی، وہ کہتے ہیں صاحب، ایم این اے صاحب، کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ ٹھہریں۔ اندر ایک دم خیال آیا، میں کہا ملاقات بھی آج بھی نہیں ہوگی، میں گاڑی واپس کر، ملاقات نہیں ہوگی۔ کہہ رہے جی انہوں نے کہا ہے۔ اچھا چلو، میں نے کہا یہ درخت کی چھاؤں پہ لگا دے۔ کھڑے 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 گیٹ بند ہو گیا، ہمیں گیٹ سے باہر نکال کے گیٹ بند ہو گیا۔ کوئی بہت دیر ہوئی تو میں نے کہا بھائی پتا کر، اس کو بلایا، وہ ملازم آیا۔ جب آیا تو میں نے کہا، وہ ہمارے دوست نے کہا، اس نے کہا جی ان کو درمیان میں راستے میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، ان کی پارٹی میٹنگ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تجھے کہا تو تھا۔ میں نے اس ایک بندے کے ذمہ لگایا، میں نے کہا لے دے کر کے اس نوکر سے پوچھ، لے دے سمجھتے۔ میں نے کہا، کہنے لگی یہ میری ڈیوٹی ہے۔ میں نے کہا لے دے کر کے نوکر سے پوچھ، مجبوری کیا ہے؟ میں نے کہا میرا ایک اندازہ ہے، یہ ہے ابا جی کو اس حالت میں انہوں نے رکھا نہیں، اس لیے ملاقات نہیں کرتے کہ ابا جی تو بتائیں گے اپنے حالات کے، میرے ساتھ کیا ہو رہا، کیونکہ بڑھاپے کی مجبوریاں ہیں والد کے ساتھ۔ جب لے دے کر کے حالات پہنچے تو یہی پہنچے کہ انہیں کہ جی ابا جی کا تو پخانہ نکلا ہوا پڑا رہتا ہے، اور ابا جی آسٹریلیا پڑھتے رہے تھے، آسٹریلیا اس وقت پڑھے تھے جب 47 سے پہلے، 47 سے پہلے آسٹریلیا پڑھتے رہے تھے اور اعلی تعلیم یافتہ تھے، لیکن نسلوں کو اللہ کے علاوہ سب کچھ دیا، بہت بڑا بنگلہ، بہت بڑا بنگلہ، بہت بڑا پھول کیاریاں تھیں، لیکن ابا جی سنسان زندگی، ویران زندگی گزار رہے ہیں، اور ابا جی کو کسی سے ملاقات کرنے اس لیے نہیں دی جا رہی کہ ابا جی ہمارے اندر کے عیب کھولیں گے۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، ماں کو گھر سے نکال دیا، کوئی بہو رہنے نہیں دیتی تھی، اور ماں کسی پڑوسی کے گھر مری، اور جب پتا چلا کہ مر گئی، کئی سال بیچاری وہاں رہی، مر گئی، فوراً اکٹھے ہوئے، کالے کپڑے پہنے، اور ماں کی میت صفائی سے لے کے گھر میں رکھا، 40-45 دیگیں پکی، میں نہیں میں کینو آکھا درد بھی چھوڑیاں دا، یہ سن رہے تھے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور آنسو تھے، اور ایک بڑا بیٹا جس نے سب سے زیادہ ماں کی بے قدری کی تھی، ویلیں دے رہا تھا، ویل سمجھتے ہیں، نوٹ دے رہا تھا، اور سپیکر کے سامنے زور سے روتا تھا کہ آواز جو ہے، اور وہ جو بندہ تھا جس کو ویلیں پڑ رہی تھی بڑے احترام سے، کہ معاملہ پیسے کا تھا، وہ ایک طرف ہو جاتا تھا کہ ان کی آوازیں رونے کی سپیکر میں جائیں، مائیاں بھی سنیں نا، کیونکہ وہ ذرا ٹینٹ سے ادھر بیٹھی تھی، نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، سنا تھا نا نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، وہ قوالی ہو رہی تھی، قوالی، تو قوالی میں ایک لفظ تھا کہ اس نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، قدرتی پردہ نیلا لگا ہوا تھا، ادھر خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اتن مرد تھے، صاحب خانہ کو احساس پیدا ہوا کہ نیلے پردے کے پیچھے تو خواتین بیٹھی ہیں، تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے، تو اس نے کہا پیسے دو، اس نے پیسے دی، بھی چپ کر جائے آگے اگلا تو بند پڑھ، اس نے کہا شاید پیسے اس لیے دیے کہ ان کو اس بند پہ مزہ آ رہا، اس نے پھر کہا نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، انہوں نے اور پیسے دی، بھی منہ بند کرو، لے دے کرو، کچھ کرو، اس نے پھر کہا نیلے پردے کے پیچھے کیا، آخر کر لیں گے تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں چپ کر، پیسے بار بار دے رہا ہوں، میں بند دے رہا ہوں، نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، وہ ایک بندہ جا رہا تھا، بیر کھاتے کھاتے نا بڑا مزہ آیا، گندی جگہ پہ ایک بیر پڑا تھا گندگی پہ، اس نے بھی وہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا، ایک خیال پیدا ہوا بیر تو کھایا، وہ تو نہ کھاتا، آگے جیا تو آگے کوئی ناچا گانا ہو رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کر جا کے شکایت لاؤں گی، اس نے کہا اس نے دیکھ لیا، وہ بےچارا جو کمائی کر کے سفید پوش آدمی تھا، آنا روپیہ اس نے دیا، اس نے اس کو ویل دی، پیسے دیے، اس نے کہا، پھر کہنے لگا، اس نے کہا شاید اس کو اچھا لگتا ہے، انہوں نے کہا کر جا کے شکایت لاؤں گی، آخر کار اس نے کہا کہ جا جو کہنا ہی کہہ دے، گندی تو دیر کھاتا سی، اور کی کھاتا سی، جو کہنا ہی کہہ دے، ہوں بجا میرا خالی ہو گیا جی، اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، سب کچھ دوں تو جی بیٹھا ہوں، ابھی بھی کہنے شکایت لگاؤں گی، تو کیا بات کر رہا تھا، اسپیکر کے سامنے بڑا بیٹھا رو رہا تھا، اور ماں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے، میرے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، بندہ آیا بیٹھا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باپ کو قتل کیا تھا زمین کے لیے، اس نے کہا ہم آئیں گے پانی لگانے کے لیے، پانی کے اوپر، بننے کے اوپر، رستوں کے اوپر، ذمہ داروں کے ہاں بہت معاملات خراب ہوتے ہیں، اس نے کہا ہم آئیں گے پانی لگانے کے لیے، جبکہ حق ان کا تھا، اور یہ ان کا پانی کھا جاتے تھے، جتنے گھنٹے ان کا پانی تھا ان کے گھنٹے پانی کھا جاتے تھے، ہم آئیں گے، بوڑھے باپ کو ساتھ لے گئے پری پلان، ادھر سے پانی، کسیوں کے وار کر کے نوکر نے بوڑھے باپ کو وہیں قتل کر دیا، اور قتل ان پہ ڈال دیا, اور ان کا بندہ ایک تختہ پہ چڑھ گیا 300 پہ. اس کے بعد اس بوڑھے باپ کی جو رسمیں ادا کی وہ گمان نہیں کر سکتے, لیکن مجھے ابھی پتا چلا کہ ان کا ککھ نہیں بچا. ککھ کہتے ہیں ککھ, کچھ نہیں بچا. اپنی نسلوں کو اگر کچھ نہ دیا اور نسلوں کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی, میرے پاس سارا دن سلکتی مائیں آتی ہیں, سسکتی مائیں آتی ہیں, تڑپتے باپ آتے ہیں. اگر کچھ نہ دیا پھر قبر پہ بھی آ کے قبرستان کے ارد گرد پھولوں والوں کی دکانیں بڑھتی چلی جائیں گی. اور یہ جس قبرستان کے ارد گرد پھولوں کی دکانیں بڑھ رہی ہوں, سمجھ لو اس قبرستان میں جو آنے والے ہیں ان کی پیچھے نسلیں وہ ہیں جو رب کے اور مدینے والے کے نام سے محروم ہیں. لوگ کیا کہیں گے, یہ زندگی نہیں ہے. بلکہ زندگی تو یہ ہے کہ میری زندگی پہ لوگ تبصرہ کریں. کیا ہو گیا اس کو؟ پرسوں غالباً منگل کے دن میرے پاس ایک مریض آئے, صاحب آئے, لاہور میں رہتے ہیں, ایک بہت بڑے بیوروکریٹ وہ ہیں, ریٹائرڈ ہیں. بہت ہنگامہ شور کیا, آئے تو ان کو ٹوکن ملا اور ان کا شور ہنگامہ میں سن رہا تھا, اندازہ تھا کہ وہی صاحب ہیں. کہ میں مجھے تو انہوں نے یہ ٹائم دیا تھا کہ میرا تو ٹائم مثلا 3 کا ٹائم تھا, بس وہ موصوف آئے 5, تو انہوں نے ٹوکن دے دیا, اس سے پہلے لوگ آ چکے تھے. میرا تو یہ ٹائم تھا, مجھے تو 3 جانا ہے. انہوں نے کہا صاحب آپ سے پہلے لوگ آئے بیٹھے ہیں. بہت ہنگامہ کیا مسجد میں. آپ دیکھیں نا, جو بندہ اگر مؤذن سے لڑ رہا, امام صاحب کو سے لڑ رہا, سمجھ لو کہ کوئی ریٹائر ہوگا. اکثر 99% گھر میں چلتی نہیں ہے. کہہ رہا ہٹ جا بابے دے بچے, بلغم مجھے لپڑ جائے گا. ماں اب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے بےچاری, تو بے بس ہو جاتی ہے, بہویں آ جاتی ہیں, اس کی وہ ڈکٹیٹرشپ ویسی ہوتی ہے. اب وہ سارا غصہ پھر مسجد کے مولوی صاحب پہ, امام صاحب پہ اور خادم پہ اترتا ہے. باقی تو اور کہیں ہو, بس چلتا نہیں ہے معاشرے میں. جب وہ آئے میرے پاس تو ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی. آتے ہی مجھے کہنے لگا پہلے تو باہر والوں کو آپ تمیز سکھائیں. میں نے کہا دعا کریں پہلے اللہ مجھے سکھا دے, بلکہ ہم سب کو سکھا دے. مجھے کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا سب سیکھنے والے ہیں, ہم سب اس مرنے سے پہلے تو سیکھنے والے ہیں. پھر مجھے الجھنے لگے کہ بھئی انہوں نے مجھے اتنی دیر کھڑا کیوں کیا. الجھتے الجھتے میں نے گھنٹی دے دی اور مریض آ گئے. میں نے کہا دیکھیں مجھے آپ کا احساس ہے آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا, آپ غصے میں ہیں, آپ تشریف لے جائیں, ٹھنڈے ہو جائیں گے, میں پھر بلا لوں گا. اس وقت تک ایسا نہ ہو کہ اسی الجھتے میں آپ کا وقت ختم ہو جائے. کہنے لگے نہیں نہیں بس اس کو بھیجیں, میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں. چلو جی ٹھنڈا ہو گیا. مجھے کہنے لگے اس خاتون پہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا مطلب؟ کہنے لگے امریکہ میں رہتی ہے, میں آپ کے پاس پہلے بھی آیا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا درس بھی ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کو تو میں نے عرض کیا. کہنے لگا ایسے مولویوں کے میں نے کئی سنے ہیں, میں فلاں کا سیکٹری رہا ہوں, میں 21 کا, 22 کا, فلاں کا ایسے رہا. پھر اپنی بات میں کہا ٹھہرے ہم نے بات کرنی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ ریٹائر بندے کے بعد باتیں بہت ہوتی ہیں, سننے والا کوئی نہیں ہوتا, یہ بھی تجربہ ہے. باتیں بہت ہوتی ہیں, سننے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو کہنے لگے اس کو کیا کیا؟ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم نے تو اس کو یہاں سے بھیجا تھا, امریکہ میں زندگی اور تھی, یہ چیفز کالج کی, یہ ہماری بچی پڑھی ہوئی تھی, عمر ہو گئی, شادی ہو گئی, اولادیں ہو گئیں, اب یہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی حکیم طارق مجھے آ کے اس نے کہا رہتا ہے, اس کے میں نے درس سنے ہیں, اس عمل سے یہ فائدہ. اس کہہ رہی یہ تو فائدے بتاتی ہے, پیرنی بن گئی ہے, اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, اصل میں ہوا یہ ہے کہ رب کی رحمت آئی ہے. پھر میں نے ایک واقعہ سنایا اور وہ آپ کو بھی سناؤں. ایک صاحب تھے اپنا سامان اٹھوا کے، ایک صاحب نے کہا جی آپ کو کسی خادم کی ضرورت ہے، آپ کا سامان اٹھائے. انہوں نے کہا کتنے پیسے لے گا؟ جو آپ دے دیجئے، اٹھا لے. گھر پہنچا، گھر کا کوئی سامان راشن ہوگا جو بھی ہوگا. راستے میں اذان ہو گئی تو اس کلی نے، پانڈی نے، خادم نے، مزدور نے کہا کہ جی اذان نماز ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے تو نماز نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، سامان رکھا، اب یہ سامان کی نگرانی کر رہے اور وہ مسجد میں چلے گئے. اور کچھ دیر ہو گئی تو انہوں نے غصے میں کہا کہ تجھے باہر آنے سے کس چیز نے روکا ہوا ہے، آ جلدی کر. اس نے کہا جس چیز نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے اسی چیز نے مجھے باہر آنے سے روکا ہوا ہے. جس چیز نے تجھے اندر آنے سے روکا ہوا ہے اسی چیز نے مجھے باہر آنے سے روکا ہوا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے، وہ دل کی دنیا، اصل میں اللہ نے اس کے دل کی دنیا میں اپنا نام ڈال دیا ہے. آپ کے اندر آ جاتا، میرے اندر آ جاتا تو میں بھی ایسے کہتا کیا کر دیا ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. نسلوں کے لیے سوچنا پڑے گا. میری ایک درخواست ہے، میری ایک منت ہے کہ نسلوں کے لیے روز دعا کے لیے وقت نکالیں، عالم کے لیے، امت کے لیے، نسلوں کے روز دعا کے لیے وقت نکالیں. روز دعا کے لیے وقت نکالیں. روز دعا کے لیے وقت نکالیں. یاد رکھیے گا ہر دعا اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. اب میرے رب کے ہاں ہر کال ریسیو کال ہے، میرے رب کی کوئی کال مس کال نہیں ہے. ہر میسج ریسیو ہے، ہر کال ریسیو ہے. اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے مانگا کریں اور ان کو احتیاط کا رزق کھلایا کریں. نسلوں کے لیے اللہ سے مانگا کریں، انہیں احتیاط کا رزق کھلائیں. اور یہ جو دعا میں بتاتا ہوں نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا متقین اماما، چھوٹی سی دعا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے. اس کے میں نے بے شمار دفعہ فائدے بتائے ہیں، ہر دفعہ بتاتا ہوں، سبق کی یاد دہانی ہوتی ہے. گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی کی نفرتوں کے لیے، روٹھے ہوئے طلاق تک کی نوبت کے لیے، اور نسلوں اور اولاد کی نافرمانی، ان کی صلاحیتوں میں کمی، انوکھی دعا ہے. ایک درویش تھے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد، ہر بیٹا ولی ہے، پر میں ساری زندگی میں اپنی ہر اتحیات کی رب جالنی کے بعد، ہر اتحیات میں رب جالنی کے بعد یہ دعا پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، اور اسی دعا کو مستقل پڑھتا رہا. ہمارے ذمہ دعا ہے. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہو گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد ایمان نہیں لایا، ہمارے بس میں اتنا ہے. میرے مدینے والے کے کتنے قریبی رشتہ دار تھے، ہاں کتابوں میں یہاں تک آیا کہ قریبی رشتہ داروں میں صرف 7 بندوں میں مدینے والے کو محمد مانا تھا. کون سا محمد؟ رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 7 بندوں نے مانا تھا، آپ انہوں نے، باقی نے تو مانا ہی نہیں تھا. ہمارے ذمہ دعا ہے. کوئی وقت ایسا ہو تنہائیوں میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے. کوئی وقت ایسا نکالیں جس میں دعا مانگیں. اچھا کوئی وقت نہ نکلے، آپ سواری میں بیٹھے ہیں، آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ فرصت مل گئی ہے، اس وقت اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اپنی زبان میں، آپ کی زبان کوئی سی بھی ہے، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں. آپس میں جانے کی باتیں ابھی نہ کرو، ہاں اللہ سے باتیں کرنی، ابھی تو ہم نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیا، اللہ کو اپنے غم سنائیں، اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، اور اللہ سے کہیں مولا میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، ملنگ بننے کا نہیں، میں نے آپ کو ملنگ نہیں بنانا، بلکہ میں نے اس دن آپ سے ایک بات کی کہ ایک صاحب کو دیکھا میں نے، بال ادھر ہیں، ٹوپی ادھر ہے، پانچا ادھر ہے، میں یہ کیا کرتا ہوں، ویزل مہوش شرط کیا کہانی ہے، یعنی تو ہم نے کو ملنگ تو نہیں بنانا، کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی کسی چیز کا نہیں، اس نے کہا سادگی کا نام، گندگی کا نام سادگی رکھ دیا، یہ کوئی زندگی ہے، پرانے کپڑے پہن، پھٹے ہوئے پہن، چھوٹا وہ صاف ستھرا، صاف ستھرا، تسبیح خانے کا پیغام یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ دیں، معاشرے کو چھوڑ دیں، کہنے لگے میں نے آپ شادی نہیں کرنی، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کیوں، کہنے لگا آپ کو پتا تھا پھر کس طرح کس طرح، میں نے کہا کسی طرح کس طرح پر کرنی ہے، کس طرح کس طرح کرنی ہے، میں نے کہا اگر زیادہ کس طرح کس طرح کا دو کٹھی کرا دوں گا، اللہ نوجوان کہتے ہیں سبحان اللہ، حکیم طارق ایک دفعہ پھر کہہ دے منہ میٹھا ہو گیا، منہ میٹھا ہو گیا، سبحان اللہ، یہ کوئی زندگی ہے، میں نے شادی نہیں کرنی، نہیں ہم نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، دو نمبر معاشرہ ہے یا تین نمبر ہے اسی میں رہنا ہے، لیکن ایک نمبر بن کے رہنا ہے، خود ایک نمبر بن کے رہنا ہے، اور ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، لین دین، لین دین، یہ نہ ہو عبادات میں تو ہم آگے نکل جائیں اور معاملات میں زیرو ہو جائیں، معاملات میں زیرو ہو جائیں، تو دعا کے لیے نا میں آج ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، اب میری طرف ذرا غور سے توجہ کیجیے گا، دعا کے لیے نا وقت نکالا کریں، اس وقت سے پہلے پہلے جب مجبور ہو کے نکالیں، اس وقت سے پہلے پہلے جب مجبور ہو کے دعا کے لیے وقت نکالیں، بے بس ہو کے، بے کس ہو کے، جس میں عرض کرتا رہتا ہوں، جیل کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کچہریوں کی، عدالتوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہسپتالوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کیوں؟ بے بس لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے بس میں ہیں، ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے ہیں اس کو بچا دے، وہ ڈاکٹر کے بس میں نہیں بچارے کے، قیدی میرا باہر آ جائے، وہ کہتا ہے قانونی تقاضے پورے کرنے پڑیں گے، بجائے اس لیے کہ بے بسی کے عالم میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس وقت بھی اٹھائیں، اس وقت بھی ضرور اٹھائیں، میرا رب جو ہے ہر حالت میں بندے کو دیکھ کہتا ہے کہ بس سر جھکا کے چل، سر جھکا، میرے رب کو یہ سر جھکانا بہت پسند ہے، جیسے میں نے اپنے کلاس فیلو کی بات کہی ہے، اسٹوڈنٹ لائف کی، یہ سر جھکا، یقین جانیے ابھی ہم دعا کرائیں گے نا، دعا کرائیں گے، اور دعا میں بعض اوقات مجھے ایک احساس ہوتا ہے، ایسے کھلے ہاتھ اور جھکے سر، یہ ادا میرے رب کو بڑی پسند ہے، آپ نے محسوس نہیں کیا، بعض بندے نا کچھ نہیں ہوں، دل کے کیسے ہوں، معاملات کے کیسے ہوں، کردار کے کیسے ہوں، فوٹو کھینچواتے ہوئے ایسے ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، یہ ایک اندر کی کیفیت ہے جو باہر نکل رہی ہے، کہ انسان ہر پل دعاؤں کا محتاج ہے، اور ہر پل ان کھڑے ہاتھوں کا سوالی ہے، ایک پل میں ان ہاتھوں کو خالی کر کے دکھا دے، میں نے اکثر تجربہ کیا، میں نے کہا ہاتھ کیوں کھڑا کر رہا ہے یہ بندہ، میرے سامنے ایک بندہ تصویر کھیر کر، ٹھہر ٹھہر ذرا ٹھہر، اس نے ایسے ایسے اپنا سر ٹھیک کیا، ایسے ٹھیک کر، ایسے سیٹ کر کے، ایسے کر، اب کھینچ، اب کھینچ، یہ کیا ہے، اندر بول رہا، اندر بول رہا، اور اندر کیا بول رہا، انسان پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تو ہماری رحمت کے بغیر بیکار ہے، تو سدا ہماری رحمت کا محتاج ہے، اور یہ ہاتھ کشکول ہے، اور اس کشکول میں اگر ہماری رحمت آ گئی تو نوالا سانس کی نالی میں نہیں جائے گا, تیری غذا کی نالی میں جائے گا. اور ہماری رحمت کی نظر تھوڑی سی ہٹی, یہی نوالا سانس کی نالی میں چلا جائے گا. اور مجھے مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے عجیب بات بتائی, کہ لگا ہمارے وہاں ایک صاحب تھے, ان کو جو ہے ایک تکلیف ہو گئی. بہت مالدار آدمی تھے, بہت علاج کرائے, سال ہر سال علاج کرائے, آخر تکلیف سے تکلیف, ایک سے نکلی دوسری, دوسرے سے نکلی تیسری, تکلیفیں بڑھتی 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 بڑھتی. اور آخر کار یہ ہوا کہ انہوں نے کہ جی بس اب جائیں اور مدینہ منورہ آخری وقت گزاریں, چلو بقی کی کا قبرستان نصیب ہو جائے. آئے مکہ میں آئے اور عمرہ کر رہے تھے, اور آف دنوں میں کوئی زیادہ رش نہیں تھا, بالکل چند لوگ تھے تھوڑے سے, اور یہ طواف کر رہے تھے. اور ایک دم انہیں نیچ آئے, چھینک آئی, ایک دم چھینک آئی نا, تو ان کے ناک کے اوپر کے حصے میں چنے کی دال کا ایک حصہ ٹکڑا وہ اٹکا ہوا تھا, اسی سے ساری خرابی تھی. کہیں کھاتے کھاتے اٹھوایا, کیسے ہوا, کس طرح ہوا, وہ غذا جو کہ غذا کی نالی میں جانی تھی وہ اوپر اس کا ایک ٹکڑا اٹک گیا یہی, اور یہی سے دماغ قریب تھا, اور پھر یہ بیمار ہوتا گیا. ایک دم جو چھینک آئی وہ دانا نکلا, اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا تو وہ اٹھا کے کھا کے چلا گیا. حالانکہ عمومی طور پہ پرندے وہاں نیچے نہیں اترتے, اب ابھی اوپر سارے پھر رہے ہوتے ہیں, رب کا ایک نظام ہے, سیکیورٹی اس وقت سے چل رہی ہے, اب تک قیامت تک چلتی رہے گی. اور وہ طواف کرنے کے بعد پھر عمرہ وغیرہ کیا, فارغ ہوا, مدینہ منورہ چلا گیا. اب موت کا انتظار, ادھر موت کا انتظار کیا, ادھر ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. کیوں؟ رب کا نظام تھا, اللہ نے اب رحمت کی, بس اب ٹھیک ہو گئے. ایک درویش بیمار ہو گئے, حضرت سے محبت کرنے والے, عشق کرنے والے, پیار کرنے والے, کوئی دوائیں لائیں, حضرت یہ دوائی فرمائے. اللہ نے ان کو کچھ کشف کی دنیا دی تھی, دل کی آنکھیں کھولی تھیں. ایک چہرے کی آنکھیں ہوتی ہیں, ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں. جب دل کی آنکھیں کھل جائیں اس کو کشف کہتے ہیں. کشف کی دنیا دی تھی, دوائی سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے, تو آواز آتی نہیں میرے اندر شفا نہیں ہے, اس کو رکھ دیتے. اور بیماری بڑھتی گئی, بیماری چلتی رہی, کوئی دوسرا آتا وہ دوائی لے آتا, میرے مرشد بیمار ہیں, ہمارے حضرت بیمار ہیں, وہ پوچھتے دوائی میں شفا ہے, میں نہیں, رکو رکھ دیتے. ایک وقت دوا, ایک بندہ حسب معمول دوائی لے آیا, اس نے دیکھا تو دوائی بولی ہاں میرے اندر شفا ہے, اور وہ جو جتنی دوائیں پڑی تھی نا ساری, وہ بھی سب بولی ہمارے اندر بھی شفا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ لکل شئین اجل, ایک وقت مقرر آیا, بس اب شفا کی گھڑی آ گئی ہے, اب ہر چیز میں شفا ہے. اور یہ جو دعا ہے نا, اب میری بات غور سے سنیے گا, میری بات آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھ آئے گی. اللہ مجھے بھی سمجھا دے, آپ کو بھی سمجھا دے. اب یہ میری بات پہ غور کیجئے گا, یہ جو دعا ہے نا, اس شفا کی گھڑی کو, اس شفا کی گھڑی کو قریب کر دیتی ہے, قریب کر دیتی ہے. اور یہ جو دعا ہے لکھے کو مٹا دیتی ہے. ہاں, یہ میانی صاحب کے قبرستان میں ملا طاہر لاہوری ہیں, جن کو طاہر بندگی کہتے ہیں, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں. ان کا واقعہ سناؤں, دعاؤں کو سن لیں اور میری بات کو غور کر لیں. یہ شیخ کے بیٹوں کے استاد تھے, تربیت میں بھی ادب میں بھی استاد تھے. ایک دفعہ ان کی پیشانی میں پڑھا, ہائے ہائے, سچی بات ہے ماتھے کی پیشانی میں بڑی لکیروں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. میری آپ کی آنکھیں, کوئی ہوگا قسمت والا جس کی آنکھیں دیکھتی ہوں, لیکن پیشانی میں سب تحریر لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کا مقدر, اس کا نصیب, بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اور پہلے دن کا, پہلے منٹ کا بچہ جب اللہ پاک ماں کے پیٹ سے باہر اس کو بھیجتا ہے، اس کی پیشانی پہ سارا نظام لکھا ہوا ہوتا ہے، عجیب پیشانی پہ لکھا ہوا تھا. شام کے سفر میں ایک راہب ملا، اس نے میرے آقا مدینے والے کی پیشانی پہ ماتھے مبارک پہ دیکھا اور دیکھ کے کہا خیال کرنا آگے یہودی ہیں، اس بچے کو بچانا. حضرت ابو طالب نے واپس بھجوا دیا، آگے سفر میں نہیں لے گئے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے. اس نے کہا اس بچے کی پیشانی پہ نور نبوت ہے، اور بہت سی عجیب و غریب باتیں بتائیں، یہ کون بچہ ہے؟ میرے آقا کی عمر اس وقت 10 یا 11 سال کی تھی. پہلا سفر جو شروع کیا تجارت کا کتابوں میں ہے 12 سال 2 مہینے میں شروع کیا ہے. وہ سفر ادھورا سفر تھا یا 12 سال ہوگی، بس اتنی عمر تھی، اور پیشانی پہ لکھا ہوا سارا کچھ تھا. اور وہ بہت بڑا ایک علم رکھنے والا تھا، اللہ کے علم میں سے علم رکھنے والا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب سے اس کا تعلق تھا. اور اس نے دیکھا کون ہے، فوراً خیال کرنا اس بچے کو بچانا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ حضرت مجدد رفسانی رحمت اللہ علیہ نے بچوں کے استاد کی پیشانی پیسے دیکھا. اوہو، یہ تو یہ شقی ہے، بدبخت کہتے ہیں جسے، اللہ کی رحمت سے محروم کہتے ہیں جسے. میں نے کہا بیٹا تمہارا استاد تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پیشانی پہ لکیریں بڑی اور عجیب و غریب لکھی ہوئی ہیں. پیشانی پہ لکیریں بڑی عجیب و غریب لکھی. میرے پاس مجھ سے دوائی لینے آیا ایم اے ملک پامسٹ، تو میں نے ان سے ایک واقعہ پوچھا. میں نے کہا اپنی کتاب میں آپ نے گجری کا واقعہ لکھا تھا، ہنس پڑا. میں نے کہا وہ سنائیں تو صحیح، کہہ رہے آپ نے پڑھ تو لیا. کہنے لگے میں فوڈ میں انسپیکٹر تھا، پتا چلا کہ گجر جو ہے فلاں جگہ آ کے پانی ملاتے ہیں. وہاں پہلے مسول کی چنگیاں ہوتی تھی، جیسے یہ مزنگ چنگی ہوتی نا، کچھ سال پہلے کی بات. تو وہاں جو ہے اس کے آگے وہ پانی ملاتے ہیں. کہنے لگے میں وہاں چھاپا مارا تو وہ گجریاں تھیں، عورتیں تھیں، دودھ لے کے آ رہی تھیں. میں نے ان کو گرفتار کیا، دودھ میں پانی چیک کیا، انہوں نے ملایا ہوا تھا. کہنے لگے میں ان کے انگوٹھے لگوا رہا تھا، انگوٹھے لگاتے لگاتے ایک مائی کا جو انگوٹھا لگوایا میں نے دیکھا، میں ایک تو پیچھے ہٹ گیا، وہ تو قاتل کا انگوٹھا تھا. میں نے کہا ہاتھ کا پرنٹ دے، میں نے ہاتھ کا پرنٹ لے لیا. میں کہا سچ بتا دے تجھے چھوڑ دوں گا، کتنے قتل کیے ہیں؟ کہ مجھے ایسے دیکھنے لگی. کہنے لگے میں تو دودھ بیچتی ہوں، تو مجھے کہتا ہے قتل کیے ہیں؟ ایسا ہی بتا دے، میں چھوڑ دوں گا تجھے. کرتے کراتے اس نے کہنے لگے کہ اسی کی خاطر جو ہے اس شوہر سے میں نے شوہر کو زہر دی، پھر اس نے بے وفائی کی، اس کو بھی ختم کر دیا. اور پوچھ کی پوچھنا ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ کہنے لگا میں ڈر گیا کہ مجھے نہ مار دے بھائی. ہاتھ میں تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ کی لکیریں بے یقینی سی ہیں، یقینی ضروری نہیں. ہاتھ کی لکیروں پہ ہم یقین کر بیٹھے ایک اندازے سے ہوتے ہیں، لیکن جو پیشانوں کی لکیریں ہیں، بڑے بڑے ولیوں کی اور بڑے بڑے صحابہ کی زندگی میں میں نے یہ واقعات پڑھے ہیں، اہل بیت کی زندگی میں نے یہ واقعات پڑھے ہیں کہ پیشانی کی لکیریں حقائق بتاتے ہیں. مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کے بارے میں کہ اس کی پیشانی کی لکیروں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ شقی ہے. تو استاد کہنے لگے، استاد کو شاگرد کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے، شاگرد تھے، کہ ابا جی دعا فرمائیں اللہ یہ لکیریں بدل دے، دعا فرمائیں. ہمارے لگے ضرورت نہیں ہوتی، رب کا نظام ہے، رب کے نظام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں کرتا. رب نے ایک بندے کے لیے یہ لکھ دیا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ اس کے لیے ضرورت کروں. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے بیٹا آخر دعا کے لیے مانگنے کا تو حکم اس نے دیا ہے، مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر، جیسے میں عرض کرتا ہوں نا کہ کبھی مانگنے میں کمی نہ کریں. اب ریزلٹ سنیں ذرا غور سے، اب حیران ہو جائیں گے، ریزلٹ سنیں. مانگنے میں تو کمی نہیں، مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں. فرمانے لگے کہ میں نے نا بس مانگا اللہ سے, یا اللہ یہ تو بھی تو نے کیا ہے کہ اسے ماتھے پہ لکھ دیا ہے, اللہ اس کے ماتھے پہ تو سعید لکھ دے, سعادت مند. سعید کہتے ہیں جس کی قسمت میں سعادت لکھی ہو, برکت, رحمت, جنت, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی عزتیں, خوشیاں, راحتیں, رحمتیں, والا تو اس کو سعید کر دے, تیرے لیے کون سی دے رہا ہے, اس کے ماتھے پہ سعادت لکھ دے. اللہ میں مانگتا رہا, اللہ سے مانگتا رہا, اور ایک دفعہ اللہ پاک نے مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ اٹھ, تو نے جس بندے کے لیے مانگا تھا تو نے ہمیں اتنا راضی کیا ہے کہ ہم تیری دعا کو رد نہیں کرتے. اللہ والوں کی دعاؤں کو مان ہوتا ہے نا, تیری دعاؤں کو رد نہیں کرتے, اتنا راضی کیا ہے. جا ہم نے طاہر کو سعید کر دیا ہے اور اپنے سعید بندوں میں لکھ دیا ہے, اور وہ وقت کے پھر ولی ہوئے, اور اتنی بڑی ہستی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو میرے مدینے والے کے ہزار سال کے بعد تشریف لائے تھے, اور اکبر بادشاہ نے اور پھر اس کا وہ سارا زوال آیا, اللہ پاک نے اس ہستی کے ذریعے پھر ان کو خلافت ملی. آج بھی لاہور میں ان کا مزار ہے. دعا دعا. کبھی کبھی نا اگر مصیبت زیادہ ہو تنہائی کو تلاش کر لیا کریں, پریشانی زیادہ ہو تنہائی کو تلاش کر لیا کریں. کبھی نہ سوچا کریں لوگ کیا کہیں گے, میں نے یہ روپ اختیار کیا لوگ کیا کہیں گے, میں نے یہ طریقہ سنت والا شادی میں غمی میں اپنی زندگی میں اپنے گھر میں اپنی نسلوں اپنی اولاد میں لوگ کیا کہیں گے. کبھی نہیں. اور کبھی اگر مصیبتیں پریشانیاں زیادہ گھیر لیں پھر تنہائی میں میرے پاس کتنے لوگ آئے, میں نے یہ عمل انہیں بتایا, آج تک بتا رہا ہوں, سال ہا سال سے میں اپنے درس والے تسبیح خانے والوں کو بھی بتا رہا ہوں, اور اپنے آنے والے بے شمار دکھیاروں کو بھی بتاتا ہوں, اور جس نے کیا مسلسل کیا میں نے اس کو راحت میں پایا, سکون میں پایا, چین میں پایا. غلطی ایک جگہ سے ہم سے ہوئی, جب بچے تھے تو روتے تھے اماں دودھ دے دیتی تھی, روتے تھے اماں پیشاب دھو دیتی تھی, اور روتے تھے تو اماں جو ہے وہ کھانا اور پینا اور چیزیں دے دیتی تھی جب بچے تھے, اور رونے سے ہمارا سارا کام بن جاتا تھا. جب بڑے ہو گئے ہم نے سمجھا ہم کچھ ہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے رونے دھونے کی. بس جب سے رونا چھوڑا نا کام سارے بگڑ گئے ہیں, جب سے رونا چھوڑا ہے سارے کام بگڑ گئے ہیں. بعض اوقات میرا رب بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور بندہ روتا ہے, اور اشف فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا ایک بندہ ہے رو رہا مانگ رہا. میرا اللہ کہتا ہے فرشتو ذرا دیر کرو, یہ مانگنا چھوڑ دے گا کیونکہ یہ مجھے منگتا اچھا لگتا ہے. اگر دیر دیا تو منگتا مانگنا چھوڑ دے گا, مجھے منگتا اچھا لگتا ہے, منگتا اچھا لگتا ہے. ہم سے خطا ہوئی, ہم سے غلطی ہوئی, ہم نے رونا چھوڑ دیا. جب تک روتے رہے زندگی کے دن رات اور تھے, صبح شام اور تھی, اور ہمیں کچھ کمانا نہیں پڑتا تھا, بغیر کمائے ملتا تھا جب روتے تھے. سچ ہے بچہ کماتا ہے, ہمیں بغیر کمائے ملتا تھا, ہمیں نوالا توڑنا نہیں ہوتا تھا, بغیر نوالے توڑے ہمارے منہ میں ہر چیز جاتی تھی, ہمیں کوئی محنت مشقت اور گرمی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, ماں پنکھے کے نیچے ٹھنڈک کے نیچے مجھے سلاتی تھی, سردی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, مجھے خود ہی نعمتوں کو دیتی تھی, اگر میرا کپڑا گیلا ہوتا تھا تو کپڑے بدل دیتی تھی. کیوں, مجھے رونا میری پروٹیکشن تھا, رونا میرا تحفظ تھا, رونے میری زندگی کی عبادت تھی. جب سے میں نے رونا چھوڑا, جب سے میں نے رونا چھوڑا, میرے ایک شیخ صاحب ہیں وہ ایک پل میں رونا شروع کر دیتے ہیں, میرے ٹوپی اتار کے اس ٹوپی سے ناک صاف کرتے ہیں. مجھے کہتے ہیں میرا رونا بڑا کام آتا ہے. میں کہ کیوں, کہنے کہ جہاں بھی کوئی پریشانی مجبوری ہو میں رونا شروع کر دیتا ہوں. کہنے کہ اکثر لوگ میرے رونے کی وجہ سے جو ہے ایک صاحب مجھے ملے، میں کیا بات کر رہا تھا ابھی، جب سے ہم نے رونا چھوڑا، میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک صاحب مجھے ملے مسجد میں، اٹھے مسجد میں، کالج لائف کی بات ہے، جمعے کی نماز میں نے ایک جگہ پڑھی، ایک مسجد تھی قاضیاں والی، وہاں میں نے جمعے کی نماز پڑھی، اٹھے اور روتے رہے، اور روتے روتے ڈوب گئے، لوگوں نے پیسے دیے، پتہ نہیں میرا ایسے اندازہ لگا، تکا لگایا، میں نے کہا یہ مستحق نہیں ہے، میں بیٹھ گیا، سارے چلے گئے، اس کے بعد اس نے آنسو صاف کیے، بیٹھے نوٹ گنے، میں نے کہا میں نوٹ گنوا لوں آپ کے، اس نے کہا کہ لے کے نہ بھاگ جائے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے بھی اپنا ایک اچھا نوٹ اس کے اس میں نوٹوں میں ڈال دیا، میں نے کہا آپ بہت دکھی ہیں، پریشان ہیں، تو پھر میں نے اس کے دکھ پریشانیوں کے حالات، اچھا قدرتی میرے دو چار تکے لگ گئے، میں نے اس کو کچھ اس کے گھر کے حالات، اس طرح کے حالات بتا دیے، ایسے قدرتی لگ گئے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں نے ایسے بتا دیے، تیرا کسی سے محبت ہے، تو کسی کو چاہتا ہے، یا اس طرح جیسے کوئی لوگ کہتے رہتے ہیں، خیر اس کی تو وہ کہانی اور تھی، تو بتا دیے، اچھا وہ بڑا میرے قریب آ گیا، قریب آتے آتے تو مجھے اس نے اپنی کہانی سنائی، میری کاٹن فیکٹری تھی، میں جوئے میں پڑ گیا، جوئے میں کاٹن فیکٹری گئی، کہاں تھی کاٹن فیکٹری، میلسی میں، ضلع ملتان کے ساتھ میلسی، وہاں تھی، دو بندے مجھے میلسی کے ملے اب تک، ایک قبرستان میں ملا تھا، اس کی بھی کہانی تقریباً یہی تھی، میں رمضان المبارک میں ان لوگوں کے لیے سون حلوہ لے کے گیا تھا، انہوں نے بھنگ کا جو ہے وہ نظام سارا بنایا ہوا تھا، اس وقت بھنگ چھان رہے تھے، اور رمضان کی زہر کے بعد کا وقت تھا، سردیوں کی رمضان تھی، دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ میری فیکٹری تھی، جوئے میں پڑ گیا، جوئے کے بعد پھر آگے نکل گیا، اور زندگی میری دن رات بس گزرتے گزرتے گزرتے، سب کچھ لٹ گیا، میں مقروض ہو گیا، اور قرضے بہت زیادہ ہو گئے، پھر میں نکل آیا، سب نے منہ موڑ لیا، بہت دوستوں نے، پھر میں نے مانگنا شروع کر دیا، پھر دیتا کوئی نہیں تھا مجھے، پھر کسی نے مجھے کہا، ایک دفعہ فقیر نے، تجربہ کار پرانا تھا، گھسا پٹا ہوا، اس نے کہا لباس بدل، تیرا لباس اچھا ہے پاگل، وہ کہہ کے چلا گیا، مت دے گیا، پھر میں نے لباس بدلا، پھر لوگوں نے مجھے دینا شروع کر دیا، پھر کہا کہ میں نے ایک دفعہ رونے والی آواز بنائی، پھر لوگوں نے زیادہ دیا، میرے بندے اگر رونا نہیں آتا تو کیا کر، چلو رونے والی آواز ہی بنا لے، میرا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر، پھر کہنے لگے میں نے دلیپ کمار کی فلمیں دیکھی تھی، بہت دیکھی تھی، پرانی فلمیں اس کی میں نے دیکھی تھی، اور اس کے بارے میں میں نے سنا تھا کہ وہ مصنوعی نہیں روتا تھا، کیونکہ فلموں میں ہمیشہ مصنوعی رویا جاتا ہے، اس کا ایک نظام بنایا جاتا ہے جس میں آنسو ٹپ 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 گرتے ہیں، دلیپ کمار اپنے فن میں اتنا گہرا ڈیپ چلا گیا تھا کہ جب اس کو رونے کا کوئی منظر دیکھنا ہوتا تھا وہ حقیقت میں روتا تھا، اور اس وقت اس کو رونا آ جاتا تھا، وہ اپنے فن میں اتنا گہرا چلا جاتا تھا، کہنے لگا میں دلیپ کمار کے بارے میں نے یہ سنا اور پڑھا، اس کا رونا میری آنکھوں کے سامنے، اور وہ ایک ایسا انداز تھا کہ رہتی دنیا تک لوگ دلیپ کمار کو نہیں بھول سکیں گے، پھر کہنے لگے کہ میں نے رونا شروع کیا، اب جب مجھے پیسوں کی طلب ہوتی ہے میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور آنسو میرے ایسے گرتے ہیں، اور یہ اصلی آنسو ہے، رونا اصلی نہیں ہوتا، آنسو اصلی ہے، عجیب سی بات ہے، کہنے لگے میں گرنا شروع کر دیتا ہوں، اور پھر جو ہے یہ بڑی دیر کی دوستی کے بعد میں نے اس کے پیسے بھی لیے، باتیں بھی کی، کچھ دوسری خبریں جو سنائی نا اندر کے دل کی آوازیں، اس سے وہ بندہ کھلا، اچھا بھائی آپ کو مبارک ہو، آج بھائی ہنسے معمول مجھے دیکھ رہے ہیں اور سو نہیں رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، سارے کو خیر مبارک کہتے نہیں، ظالمان دا خبر پوچھو کنا، میری بات سنتے ہی نہیں ہو، کہ آج بھائی ہنسے معمول مجھے دیکھ رہے ہیں اور خود بھی ہنس رہے ہیں، اسمائل مسکراہٹ، بھائی ہنسے معمول کو جو نہیں جانتے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ پورا کھڑا کریں. بہت سارے لوگ تو بھائی حسن معمول کو نہیں جانتے. یہ کیا واقعہ ہوا؟ تو بات کیا کر رہا تھا؟ نہیں جانتے حسن معمول کو. وہ اسٹوڈنٹ تھے, وہ کشتی والے کو سے پوچھنے لگے, تم نے فزکس پڑھی ہے؟ نہیں. اناٹمی پڑھی ہے؟ نہیں. ایف ایس سی کی ہے؟ بی ایس سی؟ نہیں. اور ساری زندگی سے کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس سے پوچھتے رہے نالج, علم, معلومات. کشتی ڈوبنے پہ آ گئی. جب کشتی ڈوبنے پہ آ گئی تو اب یہ چیخو پکار, ساری فزکس بیالوجی بھول گئی, ایف ایس سی بی ایس سی تو ساری کہانی بھول گئی, اب موت سامنے ہے. تو کشتی والے نے پوچھا, آپ نے تیرنا سیکھا کر نہیں؟ ساری زندگی ضائع کر دی, چلو آپ جاؤ. ساری زندگی ضائع کر دی, اب ڈوبنے کا وقت ہے, تم نے تیرنا نہیں سیکھا. تم نے جو ہے وہ بھائی حسن معمول کا پتا ہی نہیں تمہیں. واہ دیوانو. وہ ہمارے ایک صاحب تھے, ان کا نام اس لیے نام تو اور ہے, وہ یہ ہے کہ اکثر دیوار چنتے تھے, خاص طور پہ اس طرف یا اس طرف یا اس طرف دیوار سے ٹیک لگا, پھر اللہم بسمک اموت و احیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ پڑھ کے وہ سو جاتے تھے. اور حسب معمول ہر دفعہ ان کا یہی انداز ہوتا تھا, کبھی کبھی آنکھ کھول کے ایسے منظر کو دیکھتے کہ میں بھی زندہ ہوں, خوش رہو, آباد رہو, پھر کہتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ آج وہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھے, آج وہ درمیان میں بیٹھے ہیں اور میرے تقریباً سامنے آمنے بیٹھے ہیں اور سو نہیں رہے. واہ, آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں؟ ہمارا اس سے تعلق ہے, دوستی ہے, اس لیے ہم اسے دیکھتے ہیں اور اس حسب معمول کی وجہ سے بے شمار حسب معمول کو پیغام دیتے ہیں. کوئی حسب معمول اور بھی ہوتے ہیں. کیا بات؟ تو پھر کہنے لگا, جب سے میں نے رونا شروع کر دیا بہت مل جاتا ہے, بہت مل جاتا ہے. ہم سے خطا یہاں ہوئی ہے, ہم نے رونا چھوڑا ہے. اور جب رونا چھوڑا ہے بس. ایک صاحب تھے, بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, اندرون شہر 125 پہ چلتے تھے, موٹر سائیکل چمکا ہوا ہوتا تھا. ان پہ کسی نے فائرنگ کر دی. ان کی زندگی میں ایسے تھا زمینوں پہ قبضہ کر لینا چیزیں کا, ایک عہدے دار بھی تھے ایک شعبے کے. پھر وہ بیمار ہو گئے. میں ایک دفعہ, اچھا وہ اس پہ ٹھیک ہو گئے, ان کا پھر آپس میں صلح ہو گئی, جس نے فائرنگ کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. بیمار ہوئے تو ان کا ایک تعلق تھا ہمارے پڑوس کا, میں گیا عیادت کرنے. مجھے دیکھ کے نا ایسے ہاتھ ماتھے پہ رکھے اور جو رونا شروع کیا, روتے روتے. میں نے ساری زندگی اس بندے کو گردن کے ساتھ دیکھا, ایسی اونچی گردن کے ساتھ اور ایسے تحکمانہ آرڈر کی لینگویج, آرڈر لینگویج, تحکمانہ انداز, حکم کے انداز میں. میں نے کبھی اس بندے کو ایک آنسو بہاتے نہیں دیکھا. سالہ سال زندگی گزری اور وہ بہت زیادہ دبنگ آدمی تھا. بڑے بڑوں سے جو ہے لڑائیاں اور بڑے بڑوں سے جھگڑے اور بڑے بڑوں سے آپس میں مقدمات اور وغیرہ, لیکن رو رہا تھا. جب تھک گیا میں نے ہاتھ کندھے سے پکڑا, بڑھاپے میں تھا لیکن اس کے نظام وہی تھا. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے, موت کو سامنے نظر آ رہی ہے اور ساری زندگی میں نے مال جمع کیا, ساری زندگی. اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ کہہ دیتا تھا, اس کام کے ایک سرکاری عہدے پہ تھا, اس کام کے ایک کھاد والا توڑا پیسوں کا لوں گا. ذمہ دار سے کہتا تھا, کھاد والا توڑا, بوری ہوتی ہے نا بوری 50 کلو چینی والی, یہ پیسوں نوٹوں کا لوں گا اور نوٹ بھی وہ ہوں, وہ نوٹ. اس دور میں 500 کا نوٹ نہیں تھا, 100, 50 یہ نوٹ تھا. سرخ نوٹوں والا, 100 کا نوٹ لال ہوتا ہے نا, ہاں رتا نوٹ گھنسا, रत्ता, रत्ता कहते हैं लाल को, बस कहने लगा बहुत किया। अब सामने नजर आ रहे हैं, कहने लगा मैंने रात ख्वाब देखा है, मेरी वालदा आई है, मेरा एक फूफा था वो आया है, कहते हम तुझे लेने आए हैं, जल्दी आ तेरा इंतजार कर रहे। लेकिन कछड़ी एक दिखाई ऐसी, मुझे ऐसे कहने लगा, मेरा नक्शा आज भी मेरी आंखों के सामने है, ऐसे करके कहने लगा मुझे कछड़ी दिखाई, ये साथ ले आना, इस कछड़ी के बगैर वहां किसी को रोटी नहीं मिलती। हाँ कौन दुनिया गरीब, मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजार, पर लेकिन कोई कछड़ी साथ लेके आना, कछड़ी साथ लेके आना। लगा कछड़ी नहीं है और आप मुझे आए हैं। एक दो था मैंने उससे कुछ अमाल किया, ऐसे बात टूटी फूटी एक आध दफा की थी, ज्यादा मौका मिला नहीं क्योंकि उसके पास ज्यादा बंदा मिल ही नहीं सकता था, बड़े बड़े लोगों के यहां आना जाना ज्यादा होता था। कहने मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप हैरान होंगे कि आप रोने की बात कर रहे हैं, आप रोने की बात कर रहे हैं कि क्यामत के दिन एक बंदा अल्लाह के पास जाएगा, उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, सब नेकियां खत्म और फारिग हो जाएगा बिल्कुल, और अनकरीब ऐलान होगा कि इसको जहन्नम में डाल दो, और ऊपर से एक थैली गिरेगी और उसके तराजू में गिरेगी और उसका तराजू भर जाएगा और झुक जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा और कामयाबी का ऐलान होगा और वो जन्नत में चला जाएगा। तो अल्लाह पाक से पूछेगा मौला ये क्या थैली, इसमें है क्या। और मैं एक कब्रिस्तान में तो गया था किसी को कब्र के दफन करते हुए, और तूने तीन मुठ्ठियां मिट्टी की डाली थी, यह उसका सवाब है। क्या कमाल है, तूने तीन मुठ्ठियां मिट्टी की डाली थी, यह उसका सवाब है। तीन मुठ्ठियां डाली भूल गया, यह उसका सवाब है। हमने तेरी एक एक नेकी, तेरा एक एक सवाब, एक एक जिंदगी का अजर संभाल के रखा है। हमारे यहां ना इंसाफी नहीं होती, हमारे यहां इंसाफ है। रोना छोड़ दिया, गलती हुई खता हुई, रोना छोड़ दिया। आज भी जिंदगी का निजाम रोने के साथ है। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, चाहे चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, रोना। हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ाकर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, रोना। मैंने एक साहब को बताया, परेशान हाल, अभी करीब बताया, करीब परेशान हाल, बिल्कुल परेशानियां ने उसको घेरा हुआ था। माल की कमी नहीं थी, वसाइल की कमी नहीं थी, परेशानियों ने घेरा हुआ था। एक है ना, वसाइल नहीं है, माल था, वसाइल थे, बेटे बहुत अच्छी जगहों पे, खुद भी अच्छी पोस्ट पे, वसाइल थे, माल भी था, पर परेशानियां थी। मैं समझ गया रोया नहीं है, उसने चैन छीन लिया है, उसने सुकून छीन लिया है, उसने अंदर की कैफियतें छीन ली हैं। अभी रोना शुरू कर दे, अभी कुछ मिल जाएगा। फिर मैंने उसे तरीका बताया, मैंने कहा किसी भी वक्त जो आपको तन्हाई का वक्त मिले, आप भी गौर से सुनिएगा यह तरीका, किसी भी वक्त जो तन्हाई का वक्त आपको मिले, कहीं भी, घर के अंदर के आखिरी कमरे में हो तो और अच्छी बात है, जहां मेरी आवाज कहीं ना पहुंचे, जहां मेरा नाला, मेरी फरियाद, मेरे गम के दर्द की बातें कहीं ना पहुंचे। तो अल्लाह से दो नफिल पढ़, वजू करके, तौबा के, और नफिल तौबा के पढ़ के अल्लाह से मांग, और फिर अल्लाह से बातें करना शुरू कर दे अपनी ही जबान में, तेरी कोई सी भी जुबान है, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दे, और अल्लाह को अपने गम सुना, अल्लाह को अपना दर्द सुना, बातें कर कर, कहता जा, बातें करता जा, اور حتیٰ کہ تیری کیفیت میں رکت تاری ہو، تیرے اندر درد ہو، دھواں نکلنا شروع ہو، پھر چنگاریاں نکلیں، انگارے بنے، شولے بنے، پھر شولے شولوں کی لپٹیں نکلیں، آگ تہکے اور انگارے بہت بڑا بھانبھڑ مچائیں، آہستہ آہستہ رو، پھر اگر رونا آئے رو، رونا نہیں آتا رونے کی شکل ہی بنا لے، اور اپنے برے وقت کو یاد کر کے رو، مولا وہ کون سا لمحہ تھا جب میں نے تجھے ناراض کیا تھا، وہ کون سا لمحہ تھا تیرے کسی بندے کو دکھایا تھا، وہ کون سا لمحہ تھا، وہ تو بے بس تھا، میں تو بے بس نہیں تھا، اس کی بے بسی سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا تھا، اپنے لمحوں کو یاد کر، اس وقت تیری یادداشت تیرا ساتھ دے گی، اپنی کیفیتوں کو یاد کر، پھر رونا شروع کر دے، پھر روتے 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 تیرے اندر کی کیفیت بنے گی، اور تو آنسو بہنے شروع ہوں گے، پھر ہچکیاں، پھر تیری اندر سے ہائے نکلے گی، پھر اونچی آواز میں رو رو اور اللہ سے باتیں کر کہ مولا مجھ پہ اپنی رحمت کی چھتری کر دے، اپنی چھاؤں کر دے، اپنا ہاتھ رکھ دے، تیری رحمت والے ہاتھ کے بغیر مولا بیکار ہوں، یتیم ہوں، بے آسرا ہوں، اللہ سے کہے باتیں کر، کرتے کرتے میرے رب کو ترس آئے گا، میرے رب کو غم آئے گا، رحمت آئے گی تیرے غم پہ. میرے سامنے کئی لوگ آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ کے سامنے آ کے روتے ہیں ہمارا غم ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کا غم ہماری پوری بات سنیں، ہماری غم آپ کو سناتے ہیں، بندے کے سامنے جو حکیم طارق جیسا عاجز بندہ، بیکار بندہ، وہ اس کو سنائیں تو غم ہلکا ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال مالک الملک، ملک اور مقتدر، اقتدار والا وہ ہستی، اس کو اپنا غم سنائیں، کیا ہم نے غم کو وہ شیئر نہیں کرے گا، کیا ہم نے ہمارے غم پہ وہ توجہ شفقت عنایت نہیں فرمائے گا، سناؤ اپنا غم. مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ آپ نے ہمیں رونے کا ہتھیار دے دیا، لیکن رونے سے پہلے میری بات پہلے والی وہی یاد رکھیے گا، جس دور میں ہم روتے تھے کیا پاتے تھے، روتا بچہ آیا، ماں آپ نے گوارا دیا تھا اس نے فلانے چھین لیا، اچھا میرا بیٹا تو نہ رو، یہ لے پیسے، اور لیا، اور چھین لیا، اور لیا. ہم دو بھائی ہیں، میرے اور بھائی کے ساتھ اکثر ایک واقعہ ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے آتے تھے تو ابا جی رحمت اللہ علیہ کی نا بوریاں پڑی ہوتی تھی، چھت تک لگی، اوپر چڑھ جاتے تھے چھوٹی بوری میں، کرتے کرتے چیزوں کی بہت ساری بوریاں پڑی، اور بوریوں کے اندر گاڑی چلی جاتی تھی، اس کی بوریوں پر نا گاڑی چلاتے تھے، یوں یوں کر کے یہ گاڑی جا رہی ہے، ادھر سے یوں جا رہی ہے، ادھر سے یوں جا، ہاتھ سے چھٹتی گاڑی، بوریوں کے اندر وقفہ ہوتا ہے نا، بوریوں کی لینے لگی ہوتی تھی، اس کے اندر گاڑی اندر چلی جاتی تھی. اب بابا ولی من ہوتا تھا ہمارے گھر میں، خدمت کرتا تھا، باہر خدمت کرتا تھا، سامان گھر کا لاتا تھا، بابا ولی محمد. پھر جو ہے اس کے پاس ایک ریڑھی ہوتی تھی، ہمیں ریڑھی میں اٹھا کے وہ پھر چکر بھی لگواتا تھا، بوریاں بھی اٹھاتا تھا. تو بابا ولی محمد پھر ہماری گاڑیاں چار پانچ اکٹھی کر کے، ہماری اما کو اندر ایک مائی ہوتی تھی، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، وہ مائی آتی تھی اس کو دیتا تھا، تو وہ گاڑیاں ملتی تھی. لیکن اس وقت رونا دھونا ہوتا تھا کہ ہماری گاڑی چلی گئی. اما جو ہے رحمت اللہ علیہ اور پیسے دیتی تھی، جی اور گاڑی لیا، پھر اور گاڑی لے آتے تھے، چار آنے کی، آٹھ آنے کی. رونے سے تو ہمیں گاڑی مل جاتی تھی، رونے سے تو میں کہتا ہوں رب مل جاتا ہے، میں کہتا ہوں رب مل جاتا ہے. بچے کو رونے سے گاڑی مل جاتی ہے، بچے کو رونے سے پینا کھانا مل جاتا ہے، بچے کو رونے سے زندگی کا سارا نظام بغیر کمائے ملتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے رونے سے ملتا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے اس بڑے افسر کو جو دونوں ہاتھ یہاں رکھ کے رویا تھا، اس کا رونا مجھے آج تک یاد ہے، آج تک یاد ہے. یا پھر ایک اور رونا سن لیں، ایک بہت بڑے افسر تھے، بہت غریب تھے، ترقی کرتے کرتے کسی مقام تک پہنچے، اور ان کا بیٹا مجھ سے بیعت ہوا 1997 میں، 97 میں بیعت ہوا وہ. جب بیعت ہوا تو مجھے کہنے لگا میں آپ سے بیعت صرف اس لیے ہوں کہ میں نے باہر جانا ہے، مجھے ہر امپورٹڈ چیز اچھی لگتی ہے، میں زندگی میں امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتا ہوں اور نہیں کرتا، باہر کی چیزیں، میں باہر جانا ہے۔ میں نے کہا اللہ سے مانگ تیرے لیے اللہ کی جو خیر ہو، قدرت کا نظام ہے، اللہ کا کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ وہ باہر نہ جا سکا تو لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ حکیم طارق کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، یہ مجھے باہر ہی نہیں بھیج سکا۔ چار پانچ چھ مہینے وہ اس سے میرا تعلق رہا، سال ہر سال سے تعلق ختم ہو گیا، اس نے آنا جانا چھوڑ دیا، بلکہ کچھ اور زبان استعمال کرتا تھا وہ، اللہ اس کی درجات بلند کرے۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میں اس کے والد کے پاس تعزیت کرنے گیا، بوڑھا والد تھا اور گھر کے صحن میں دو کمرے بنی ہوئی تھی، بہترین کوٹھی بنائی تھی۔ اس والد نے اپنے وقت کا حاکم تھا، بٹھے والے کو حکم ہوتا تھا کہ وہاں اینٹیں پہنچائیں، جس کے پاس سیمنٹ کی ایجنسی تھی اس کو حکم تھا وہاں سیمنٹ پہنچائے، اتنی بوری ہر سیمنٹ کی ایجنسی والے کے پاس ذمہ تھا، ہر کسی کی ڈیوٹی تھی وہاں پہنچائے۔ اس گھر میں اس کا رونا دیکھا، دھوپ آ گئی، پھر ہم نے چارپائیاں کھینچی صحن میں، کوٹھی کے ادھر بھی صحن تھا، ادھر بھی صحن تھا، ساتھ بیری کا درخت تھا، اس کی چھاؤں میں چلے گئے۔ بابے نے ایسے آنسو بہ رہے تھے، مجھے کہتا تھا میں لوگوں کو تسلیاں دیتا تھا، آج آپ مجھے تسلیاں دیں گے، لیکن آج میرے اوپر جو غم بیتا ہے مجھے پتا ہے، میری بیوی فوت ہوئی، میرا بیٹا زورور تھا، ماں کی میت پکڑ لی کہ میری ماں سے مجھے محبت ہے، میں گھر میں دفن کروں گا۔ ماں کو یہ پھولوں کی کیاریاں ہوتی تھی، یہاں چھوٹا سا ہم نے لون بنایا تھا، ماں کو یہاں دفن کرایا اور خود خودکشی کی۔ میں خودکشی کے دو تین دنوں کے بعد گیا، کمرے میں اداسی کے اشعار لکھے ہوئے تھے اور ایک رکا تھا کہ میری ماں کو قدموں میں مجھے دفن کرنا، اور اس کے بعد کہا کہ میرے گھر میں دو قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ جوان بیٹا ہے، یہ جوان 28-29 سال کا، شادی نہیں ہوئی، ساری عمر اس لیے کہ میں باہر ملک جاؤں گا وہاں شادی کروں گا، اور باہر ملک جانے نے مجھ سے زمین لی، ساری جائیداد لی، اور ساری جائیداد جوئے میں ہر گیا اور بالکل فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد ریوالور سے خودکشی کر لی، اور یہ زندگی ہے۔ اور اس وقت میرے کا رونا مجھے یاد ہے، بہت رویا وہ بابا۔ اس کے بعد جب میں نے گھر کے حالات دیکھے، پتا چلا کہ بابے کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اسی شہر میں ایک اور بابا تھا کسی شعبے سے ریٹائرڈ، صحت مند تھا، وہ آیا کہ مرشد آئے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی اس کی خدمت آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ مرشد کا حکم ہے، اور وہ بابا اب زندہ ہے جس نے خدمت کی، تسبیح خانے میں آتے ہیں وہ صاحب، لیکن وہ بابا رونے والا فوت ہو گیا۔ کبھی کبھی پریشانی ہو تو کسی تنہائی میں اللہ سے مانگے اور اللہ سے کہیں مولا آج تک میں نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، مولا اب مجھے ایک رحمت کی شفقت میرے اوپر کر کہ تو کیا کہے گا۔ آج تک میں نے شادی کی ایسی بیوی مجھے چاہیے جو مجھے پسند ہو، آج تک میں نے ایسی بیوی کو نہیں مانگا جو میرے اللہ کو پسند ہو، جو مجھے پسند ہوگی وہ مجھ سے سوال کرے گی، جو میرے اللہ کو پسند ہوگی وہ اللہ سے سوال کرے گی، وہ میرے مسائل بھی حل کروائے گی، وہ نسلوں کے مسائل بھی حل کروائے گی، وہ امت کے مسائل بھی حل کرائے گی، وہ اس ملک کی سرحدوں کے لیے اور اس ملک کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے لیے، اس عوام کے لیے، سب کے مسائل حل کروانے میں اللہ کے سامنے فریادیں پیش کرے گی۔ ایک شخص نے دیکھا امام زین العابدین، سبحان اللہ ان کا نام لیتے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسلسل رو رہے رو رہے رو رہے، اور اس نے کہا شاید ابھی چپ ہو جائیں، دن کا ایک پہر دو پہر گزر گئے رو رہے، جب کچھ تسلی ہوئی تو پوچھا آپ کیوں رو رہے تھے، کوئی ایسی غلطی اور خطا ہوئی تھی؟ فرمایا نہیں، ایک دم خیال آیا تھا قیامت کے دن اپنے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منہ دکھاؤں گا، اور میرے نانا نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بیٹے تو میرے لیے کیا لایا تھا اور میرے رب کے لیے کیا لایا، کیا تو میری امت کے لیے بھی کبھی رویا تھا، بس اسی غم نے آج مجھے مبتلا کیا۔ اور پھر فرمایا مجھے زندگی کے 40 سال ہو گئے ہیں، ایک پل بھی میری آنکھ خشک نہیں ہوئی. جن کے ساتھ تو مغفرت کے وعدے ہیں، آلِ رسول کے ساتھ تو بڑے آلِ رسول کے بڑے فضائل اور کمالات ہیں، اور آلِ رسول کے ساتھ تو میرے رب کی رحمتیں اور برکتیں اور خاص فضل ہے. میرے مدینے والے کا قبیلہ ہے، ان کی حالت ہے. اپنے لمحوں کو تلاش کریں، کون سا لمحہ ایسا ہو کہ مجھے رونا آ جائے. بلکہ میں یہاں تک عرض کر دوں آپ کے، کسی میت پہ اگر رونا آیا، کسی کا میت تھا اور رونے میں رونا آیا، اس رونے کو بھی اللہ کے خوف یا اللہ کے شوق کا تصور کر کے رونا شروع کر دیں، اسی میں لکھا جائے گا. بعض وقت رونا نہ آیا، کہیں گئے اور کہیں گئے اور ہمارا دل بھر آیا، کسی کے دکھ پہ ہمارا دل بھر آیا، کسی کے غم پہ ہمارا دل بھر آیا، یا کوئی رونے والا بیمار دکھیارا تکلیف میں تھا، اس نے مجھے دیکھ کے مجھے گلے لگا کے رونا شروع کر دیا، یا مجھے دیکھ کے اپنے غم میں میرے سامنے رونا شروع کر دیا، اور اس کے رونے نے میرے دل پہ اثر کیا اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا. اب یہ وقت ہے اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا. اس آنسو بہانے کو فوراً اللہ کی طرف متوجہ کر دیں اپنے آپ کو، یا اللہ کے شوق میں روئیں کہ مولا کتنا عرصہ ہوا، نہ تیرا فراق ہے، نہ تیرا خیال ہے، نہ تیرا وجدان ہے، نہ تیرے ساتھ پیار کرنے اور محبت کرنے کے لمحوں کا مجھے کوئی خیال ہے، نہ میں نے تجھ سے باتیں کی، نہ تجھے کبھی دیکھنے کی چاہت کی، نہ تجھے کبھی ملنے کے لیے قدم بڑھائے. مولا میری صبح بھی سیاہ، میری راتیں بھی سیاہ، میری شام بھی ویران، مولا میری سارے دنیا میں نے ویران کر دی. اب کوئی رونے آ گیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. مولا اب یہ کیفیتیں ہیں، اس رونے کو اللہ کے شوق کا رونا بنا لے، یا پھر اللہ کے خوف کا رونا بنا لے کہ مولا تیرے سامنا ہوگا، میں تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا، تیرا سامنا ہوگا، میں تیرے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، اور تیرا سامنا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا. رونے سے کام مچ جاتا ہے، رونے سے مسائل حل ہوتے ہیں. بچہ روتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں. یا پھر انسان کی زندگی میں دو دفعہ رونا آتا ہے، یا جب بچہ ہو بہت رونا آتا ہے، یا پھر بوڑھا ہو اور سارے چھوڑ گئے ہوں، جن سے سہارا ساری زندگی جن کے لیے کماتا رہا، اور ساری زندگی جن کے سہارے کے آسرے لیتا رہا. یہ جوان ہو کہ میرا یہ سہارا بنے گا، یہ بیٹی جوان ہو کہ میرا یہ سہارا بنے گی، یہ فلاں دوست کے ساتھ میں نے یہ اچھا صلہ کیا تھا، کوئی بات نہیں، اگر فلاں وقت آئے تو وہ سہارا بنے گا. سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر اس بندے کو جو رونا آتا ہے، اس رونے کا درد اور اس رونے کی کیفیت کو کوئی پا نہیں سکتا. یا پھر کوئی خوش قسمت ہے جس کو عرفات میں رونا آئے، مزدلفہ میں رونا آئے، مینا میں رونا آئے، اور اللہ کے کعبہ کو دیکھ کے رونا آئے، اور میرے آقا کے روزے کی جالیوں کے سامنے اس کو رونا آئے، پھر وہ خوش قسمت آنکھ ہوتی ہے. یا پھر وہ خوش قسمت آنکھ ہے جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے راز و نیاز میں، یا اللہ کے شوق میں، یا اللہ کے خوف میں اس کو رونا آئے، وہ خوش قسمت آنکھ ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی، مولا وہ آنکھ ہی کیا جو تیرے شوق اور خوف میں روئی نہ، وہ آنکھ بنی ہی رونے کے لیے ہے، تیرے خوف میں یا تیرے شوق میں، تیری محبت میں، تیری بے قراری میں، مولا یہ آنکھ تو بنی ہی اس لیے ہے. میں نے رونے سے انگزائٹی کا علاج پایا، سنے آپ فائدے اس کے. میں نے رونے سے ٹینشن کا علاج پایا، ٹینشن کا علاج پایا. میں نے رونے سے سٹریس اور مایوسیوں کا علاج پایا، اللہ کے شوق سے رونے میں. میں نے رونے سے بے شمار لوگ خودکشیوں کی طرف تھے، جب اللہ کے شوق اور اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں روئے، ان کو زندگی میں میں نے جیتے دیکھا، جو زندگی میں موت کو ترجیح دے چکے تھے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. میں نے ان لوگوں کا علاج دیکھا. میں نے ایسے لوگ جو غیر شعوری حرکتیں کرتے تھے، رونے میں میں نے ان کو صحت مند زندگی اور تندرست زندگی پاتے دیکھا. ایسے لوگ جن کے مسائل سالہ سال سے اٹکے ہوئے تھے، جن کی مشکلات بہت زیادہ تھیں، اور جو کہتے تھے ناممکن ہے، اب اس کا علاج صرف موت ہے، میں نے ان کے مسائل کو عرش الہی سے فیصلے ہوتے اور حل ہوتے دیکھا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زندگی مایوسیوں میں جکڑی ہوئی تھی، یاس اور امید کے درمیان تھے، یا یاس تھی امید ختم ہو گئی تھی، صرف یاس ہی یاس تھی. میں نے ان کی زندگی کو امیدوں میں دیکھا. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی اولادیں نہیں تھیں، جن کے بیٹے نہیں تھے، خود بیٹی نہیں تھی، یا بیٹی تھی بیٹا نہیں تھا. میں نے ان کی جھولیاں بھرتے دیکھا. ان قطروں کی میرے رب کے ہاں بڑی قیمت ہے. میں قیامت کے دن ایک چھوٹا سا قطرہ، سنے غور سے سنے، جو آنکھ سے گرا ہی نہیں تھا، آنکھ کی پتلی میں، آنکھ کی پلکوں میں اٹک گیا تھا، چھوٹا سا قطرہ آنکھ کی پلکوں میں اٹک گیا تھا، وہ اللہ کے سامنے دعویٰ کرے گا، مولا تیری شوق میں تیرے خوف سے یہ رویا تھا، یہ تیرے خوف سے رویا تھا، تو مولا اس کو معاف کر دے. اور یہاں تک فرمایا وہ چھوٹا سا قطرہ پہاڑ سے بھی زیادہ، پہاڑ سے بھی زیادہ بن کے اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بنا لے گا، رکاوٹ بن جائے گا، بیریل بن جائے گا، پہاڑ سے بھی زیادہ دیوار بن جائے گا. کہ مولا یہ بندہ ہے جو تیرے خوف سے رویا تھا، اس کو معاف کر دے. چھوٹا سا قطرہ، سوچے تو صحیح، جس کے قطرے پہ قطرے گر رہے ہوں، اور جس کا اللہ کی خوف سے روتے روتے مسلح بھیگ جائے، دامن بھیگ جائے، چہرہ بھیگ جائے، میرے رب کے ہاں ان آنسوں کی بڑی قیمت ہے. مجھے غسل دینے والے نے بتایا، میں غسل دینے والوں سے حالات پوچھا کرتا ہوں کہ میت کے کیا حالات ہیں. مجھے غسل دینے والے نے بتایا، میں ایک پڑوسی کو جانتا تھا، بوڑھا تھا، بے بسی میں سارا دن روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، بے بسی میں روتا رہتا تھا. کہنے لگا میں نے اس کی میت کو بہت ہلکا پھلکا دیکھا، میں نے اس کی میت کو بہت بہت زیادہ جنت کے اور بخشش کے آثار دیکھے. ہاں ان کو پتا ہوتا ہے اور لگ جاتا ہے، قبر کھودنے والے کو پتا چل جاتا ہے. ایمبولینس والوں سے میں نے پوچھا، بے شمار ایمبولینس والوں سے، کہ میت کے بارے میں آپ کی کیا رائے. کہا کہ جو ہلکی پھلکی میت ہوتی ہے ہماری ایمبولینس اڑتی ہے، اور جو میت بھاری ہوتی ہے، بھاری سے مراد دوسری بھاری، ہماری ایمبولینس کہتے ہیں بس راستہ ہی نہیں کٹتا. ایمبولینس والا جو پورا میں تجربہ کار ہے اس کو پتا چل جاتا ہے، کبھی پوچھئے گا، میتیں اٹھا اٹھا کے اس کو پتا چل جاتا ہے، قبر کھودنے والے کو پتا چل جاتا ہے، غسل دینے والے کو علامات کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ مسجد کیسی ہے. پوچھے اللہ سے، مولا میں کیسے رو، اور مجھے ویسا رونا دے جو رونا تجھے پسند ہو، جو آنسو تجھے پسند ہو، اور ان آنسو میں اپنی رضا دے، اپنا تعلق دے، ایسے آنسو نہ دے جو لوگوں کو میں دکھاؤں اور مجھ سے لوگ راضی ہو جائیں اور تو راضی نہ ہو. مولا ایسے آنسو عطا فرما. اور مولا میں نے زندگی بدلنے کا آج فیصلہ کر لیا ہے، بس لوگ مجھے کچھ کہہ دیں، لوگ کیا کہیں گے، کچھ کہہ دیں، میں نے لوگوں سے ٹکرانا نہیں، ان سے مسکرا کے جواب دینا ہے، ان سے مسکرا کے بات کرنی ہے، اور اکثر اس کی باتوں کا میں نے جواب نہیں جانا، میں نے درگزر کر جانا ہے. اے دفعہ بلتی آسن یا خاطب حمل کالو سلاما. اگر قرآن کہتا ہے اگر کوئی جاہل ان پڑھ گندا، کوئی جاہل اگر تجھے مدینے والے کی زندگی پہ اعتراض کرے، قرآن نے اس کو جاہل کہا ہے، تو اگلا لفظ کیا کہا؟ کالو سلاما، اس کے ساتھ سلامتی سے پیشا، کوئی بات نہیں، بیچارہ جانتا نہیں، اگر جانتا ہے تو مانتا نہیں، پہلے جانتا نہیں، اگر جانتا ہے تو مانتا نہیں، کوئی بات نہیں، تیرا رویہ اس کے ساتھ دوسرا ہو. کالو سلاما، فیصلہ کریں. رونے سے ٹینشن ختم ہوئی، پاگل خانوں میں کئی بندے نکلے. ابھی تھوڑا سا پہلے، یہ رمضان المبارک سے پہلے، یہ لاہور کے پاگل خانے سے ایک بندے کو انہوں نے بالکل اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہوا. میں نے کچھ اعمال بتائے اور رونا بتایا، مجھے کہنے لگی اس کی بیوی اس کی تو حالت ہی نہیں ہے کہ وہ روئے، وہ تو بیچارہ اس حالت میں نہیں، میں اس کے لیے تو رو اور تنہائیوں میں نفل پڑھ کے رو، اور ایسے انداز سے رو کہ میرے اللہ کے سامنے اللہ اور بندے کا پتا ہو، اللہ اور بندے کا پتا ہو. صدقہ اور رونا یہ چھپانے کی چیزیں ہیں، صدقہ اور رونا یہ چھپانے کی چیزیں ہیں. زکات چھپانے کی چیز نہیں ہے. زکات ہاں، اس کے بارے میں یہاں تک بعض وقت نکاح کے بارے میں فرمایا، اعلان کرو نکاح کا، اظہار کرو نکاح کا، اظہار کرو. اور زکات کے بارے میں بھی ہے، اگر دو تو کچھ لوگوں کو پتا ہو تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ دینے کی چیز ہے. زکات اور صدقہ رونے والی چیز ہے، یہ صدقہ اور رونا یہ چھپانے والی چیز ہے. ایک پاگل خانے سے بندہ آیا، مائی روتی رہی، اللہ نے اس کی کیفیت بدلی، کچھ اعمال بتائے. یہ اعمال بھی میں بتا دیتا ہوں. افاستم اور اعظم، سورۃ المومنون کی آخری چار آیات، آخری چار آیات اور اذان. یہ جو اذان ہم مؤذن سے سنتے ہیں روزانہ، اس اذان کے اندر بڑی طاقت ہے، اور اس افاستم کی آخری چار آیات میں بڑی قوت ہے، بہت طاقت ہے. اچانک ایک واقعہ یاد آیا، ابھی عید کے دنوں میں ایک صاحب مجھے ملے، آپ کو بتا دوں بھول نہ جاؤ، امانت ہے. مجھے کہنے لگے جی کہ ہمارے ہاں ہر بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کا سر یا چھوٹا ہوتا تھا یا پھر اس کی آنکھیں چندھی ہوتی تھی، بچہ ایسے پیدا ہوتا تھا. کہنے لگا آپ نے بتایا تھا کہ اس کا جو ہے جو حاملہ پہلے دن سے لے کر حمل، جب اللہ پاک کا پتا چلے کہ اللہ نے جو ہے حمل ہو گیا ہے، اللہ نے دل ڈال دی ہے اپنی نعمت، تو اس دن سے لے کر آخری دن تک پیٹ پہ ہاتھ رکھے کہ میں نے اس بیٹے کا نام محمد رکھوں گی. محمد کے ساتھ چاہے محمد احمد رکھ لیں، محمد محمود، کوئی بھی رکھ لیں. اور دوسرا مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد انمول خزانہ نمبر ایک سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ، قل اللہ مالک الملک، اور لقد جاءکم، اور اللہ مانتا ربی. کہنے لگے یہ میں پڑھتے رہے، اور بچہ جب پیدا ہوا اس کے بال منڈوا کے سورۃ التغابن کی پہلی پانچ آیات چالیس بار یا اکتالیس بار، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اصل چالیس بار ہوتا ہے، اکتالیس دفعہ اس لیے کہ کہیں کوئی چھوٹ نہ جائے، کمی نہ رہ جائے، تو اس کی ایک دفعہ کمی پوری ہو جائے. تو چالیس بار یہ پڑھ کے، چالیس بار یہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس بالوں کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے مقدر چاندی وغیرہ جو احکامات ہیں صدقہ کر دیتے ہیں. کہنے لگے ہم نے یہ عمل کیا، ایک نام محمد میں گنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارادہ کر لیا میں نام محمد. اور دوسرا کیا میں نے عرض کیا، انمول خزانہ ہر نماز کے بعد، اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پھونک مار دیا کہ اللہ اس بچے کو صحت مند بچہ پیدا فرما، صحت مند بچہ پیدا فرما. اور تیسرا جب بچہ پیدا ہوا تو سورۃ التوابن کی پہلی پانچ آیات، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ بچے کے بالوں کے اوپر یہ پہلی پانچ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں. بچے کے جو بال ہیں، بچے کے جو بال ہیں ان کے اوپر خود پہلی پانچ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں. گھنگریالے بال ہوتے ہیں نا بچے کے جو مونڈتے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اس لیے سورۃ التغابن کا زندگی کے ساتھ بڑا تعلق ہے، سورۃ التغابن کا بہت تعلق ہے، صحت کے ساتھ، بیماریوں کے ساتھ، جادو کے ساتھ، نامرادی کے ساتھ، اور ناممکن مسائل، خاص طور پہ زندگی کے، صحت کے اور بیماریوں کے اور کینسر کے اور ہیپیٹائٹس کے اور جوڑوں کے اور دل کے اور میدے کے اور پٹھوں کے وغیرہ وغیرہ، اس کا سورۃ التغابن کا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور سورۃ الرحمن کا. مجھے کہنے لگا میرا اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوا ہمارا بالکل صحت مند ہوا، جو میں بات کہنا چاہتا تھا، بالکل صحت مند ہوا، سلامت ہوا اور بہت خوبصورت بچہ پیدا ہوا ان اعمال کی برکت سے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے انہیں بتایا جو پاگل خانے کا میں بندہ بتا رہا تھا، انہیں آفا صاحب تم اذان بتایا، رونا بتایا، پھر وہ خود ہوش میں آیا، اس نے خود رونے والا عمل بی بی کہنے لگی ہم نے کیا اور اللہ کے فضل سے صحت مند ہے، ہر درس میں آتا ہے، بالکل صحت مند ہے. اس کو تھا کیا؟ کہتے اس کو ایک دورہ پڑتا تھا، گھر کی ہر چیز توڑ دیتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا، ننگا باہر نکل جاتا تھا، جوان بیٹیاں محلے میں باہر نکل جاتا تھا اور کئی کئی دن کھاتا نہیں تھا، پھر باندھ دیتے تھے، پیشاب پخانا اپنے اوپر مل لیتا تھا. پاگل خانے میں مجبوراً اس کو ایڈمٹ کرایا. آج کے بعد ہمیں پتا چلا کہ رونا جو ہے صرف بچپن کا تعلق نہیں تھا اس کا، بچپن سے بھی اس کا تعلق ہے، رونے کا تعلق. مجھے ایک میسج آیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے اس کے لیے دعا مانگی اور دل میں آیا کہ رو رو. اس لیے بتا رہا ہوں کہ بندہ اس مجمع میں بیٹھا ہے، رو. میرے رب کو یہ رونا بہت پسند ہے. اس وقت تک رو جب تک دل ہلکا نہ ہو جائے کہ میرے رب نے یہ میرا گناہ معاف نہ کر دیا، بس معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. بس اس وقت تک جب تک کہ رو. رونے سے تو کام بن جاتے ہیں. کیا رونا صرف بچپن تک تھا؟ نہیں، تو اس کا تعلق سے زندگی کے آخر تک ہے. جس جو رویا اس کو ولایت ملی، جو رویا اس کو تمنگری ملی، جو رویا اس کو صحت ملی، جو رویا اس کو بادشاہت ملی، جو رویا اس کو ملک اور تخت ملا، جو رویا اس کو گھر میں سکون چین ملا، جو رویا اس کو زندگی کا آسرا ملا. مجھے ابھی کل ایک صاحب بتانے لگے کہ میں 27 کی رات کو یہاں نہیں آ سکا. میں بیوی سے کہتا ہوں بچے پہ سختی نہ کر، بیوی میری بچے پہ سختی کرتی ہے، پھر ہماری انبن ہو گئی. پھر میں اس کیفیت میں اتنا رویا اتنا رویا کہ آخر میری بیوی ٹھنڈی ہو گئی. وہ بات بتا رہا تھا وہ بندہ، پر میں سن رہا تھا تو میں نے کہا اچھا، رونا کام آتا ہے، گھر میں بھی سکون لا دیتا ہے، زندگی کا چین، اس کی رحمت، عرش سے صدائیں، اس کی آوازیں، اس کی شفقتیں، اس کی محبتیں رونے والے پہ ایسے اتر آتی ہیں، چھاؤں کر دیتی ہیں، اور اس کی قبولیت درختوں سے، کھجور کے درختوں سے بھی نیچے آ جاتی ہے جو بندہ روتا ہے. امت کے لیے روئیں. آج مدینے والی کی امت کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. بیٹی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، دولت کے لیے، ڈگری کے لیے، شادیوں کے لیے، اپنے دکھ اور بیماریوں کے لیے سارے رونے والے ہیں. کوئی کملی والی کی امت کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے. ایک درویش تھے، درویش، بس بات میں ختم کر رہا ہوں، دعا کا آخری قیمتی وقت ہے، غور سے توجہ فرمائیں. ایک درویش تھے، غریبوں کی خدمت کرتے تھے، غریبوں کی خدمت کرتے تھے، حتیٰ کہ ادھار لے کے لوگوں سے اپنا چلا جاتا، خدمت کرتے تھے ادھار لے کے بھی. اور ایک درویش ابھی تک موجود ہیں، میری نظروں میں ہیں، بہت بڑی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوئے ہیں، انتہائی اونیسٹ آدمی، ڈیڈ اونیسٹ. میں نے ان کے بارے میں کئی دفعہ بتایا کہ بعض اوقات میرے پاس آتے تھے کہ پنکھا لینا ہے، کہ اتنے پیسے دے دیں، گھر کا پنکھا لینا ہے. ابھی میں ان کی عیادت کرنے گیا عید کے دنوں میں، تو پتا چلا کہ ان کے ارد گرد جو ہیں وہ اکثر ان کے نوکر ٹھگ ہیں، تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے ایسے باتیں کر لیتے ہیں. اپنی پینشن ان کی کوئی 80-85 ہزار روپے پینشن ہے، چیف ریٹائر ہوئے ہیں، 80-85 ہزار پینشن ہے، ساری پینشن انہیں دے دیتے ہیں، لوگوں سے ادھار اٹھا کے دے دیتے ہیں، اپنے کپڑے پھٹے ہوئے، بیڈ شیٹ میلی، سب کچھ نہیں ہے. تو میں کیا، اچھا اچھا کیا حال ہے حکیم صاحب؟ آگے خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. میں ساتھ بندہ کھڑا تھا، میں نے کہا اس نے کہانی چلائی ہوئی تھی، بندہ پریشان ہو گیا، میں حکیم طارق کہاں سے آ گیا. سب کچھ دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ نے انجینئرنگ کس سن میں کی تھی؟ 60s میں وہ انجینئر تھے اور پھر افسر. آج ان کو 20-25 سال ہوئے، ریٹائر ہو گئے ہیں. تو وہ لوگ ادھار لے کے نا دے دیتے تھے. آخری وقت ہوا تو میں کو پتا چلا کہ بابا تو جا رہا، پیسے سارے گئے. حضرت وہ پیسے ادھار لیے تھے. ہاں ہاں بیٹھو بیٹھو بھائی، انشاءاللہ دوں گا دوں گا. اور یہ کہتے ہیں پھر موت کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، پھر رشی میں چلے جاتے ہیں. اب سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم رشی سے نکلے بندے بہت سارے جمع ہو گئے. جس نے پیسہ تھا اس نے کہا بابا جا رہا، کون دے گا؟ پیسے تو بابے نے لیے ہوئے ہیں اور لے کے غریبوں کو لیے، پتہ یہ بھی تھا، لیکن ہمارے پیسے تو ہمیں چاہیے. اس دوران رشی سے نکلے نا تو گلی میں سے آواز آئی، کوئی حلوہ بیچنے والا تھا. اس نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. بلایا، سب بیٹھے ان کو حلوہ کھلا. اس نے کہا آج تو بڑا ہول سیل کا کاروبار ہو گیا، ایک پل میں سارا بک گیا. وہ سب کو کھلا دیا، سب نے بھی کھا لیا. انہوں نے کہا پیسے، انہوں نے کہا یہ بیٹھے ہیں، تو ہی بیٹھ جا، اللہ دے گا. اس نے دائیں بائیں پوچھا، انہوں نے کہا کیا کہانی ہے؟ انہوں نے کہا بابا ہم سارے لینے والے ہیں، بابا جا رہا ہے، وقت آخری ہے، پیسے نہیں ملنے. تجھے کس نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے مجھے بتاتے، کہ حلوہ تھا آپ کیوں بتاتے؟ کھا لیا چل. پہلے تو بیٹھا رہا بےچارا، رونا شروع کر دیا. روتے 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 اس کی ہچکی بند گئی. کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹا، ایک ہدیہ آیا، ایک تھال تھا، کسی بندے نے بھیجا، اتنی اشرفی ہیں حضرت قبول فرمائے. فرمایا مرحبا، لے آؤ بھائی، آپ کا جتنا جتنا ہے سب لے لو، حلوے والا تو بھی لے لے. سب لے لیا، باقی جتنا بچا ہوا حضرت کے کفن دفن کے لیے تھا. اللہ نے غیب سے مدد بھیجی، غیب سے مدد بھیجی. سب جانے لگے نا، میں لگے ادھر آؤ، ٹھہر جاؤ. اور پھر عجیب بات فرمائی، جو آج ہماری آخری بات ہے اور یہ ہمارے سدا دل پہ نقش رہے گی انشاءاللہ. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک بات بتائی آخری، اور کیا فرمایا؟ میں دیکھو تم سارے جتنے بھی تھے، تم میں سب مانگنے والے تھے، تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا. ایک رونے والا آیا، اس نے سب کا کام بنوا دیا، اس نے سب کا کام بنوا دیا. مانگنے والے تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا. ایک رونے والا آیا، اس نے سب کا کام بنوا دیا. میری درخواست ہے، یہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کو اپنا سبق بیٹھا سنا رہا ہوں، کہ ہم نے سمجھا تھا شاید رونا کا تعلق، رونے کا تعلق صرف بچپن تک ہے. اب بڑے ہو گئے ہیں، خود مختار ہو گئے ہیں، اب ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، پل پل رونے کی ضرورت ہے. اس کے خوف سے نکلا ہوا آنسو پلک سے نیچے نہ گرے، اس کی بارگاہ میں بڑا قبول اور مقبول اور محبوب ہے، اور قیامت کے دن میری آخرت کا اور میری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرا دیتا ہے. اس کی بارگاہ میں رونے کی بڑی قیمت ہے. اللہ ہمارے رونے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، فقط اپنی ذات کے لیے رونے والا بنائے، ہماری نیتوں پہ سدا اپنی نظر رکھے. کہیں ہماری نیت یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ واہ اللہ کے خوف سے بڑا رو رہا. اللہ ایسے رونے سے بھی بچا اور رونے والا بھی بناؤ، ایسے رونے سے بھی بچا اور رونے والا بھی بنا. اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو سدا غیب سے پورا کر دے. اللہ ہمارے لفظوں اور لہجوں کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ کچھ اعلانات ہیں جو بہت توجہ سے سنا کریں. جو توجہ سے سنے گا، چاہے وہ اس کام میں شامل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ذریعے سے جو قیامت تک خیریں پھیلیں گی، اللہ اس کا حصہ اس میں پورا شامل کر دے گا. اس کو توجہ سے سنا کریں اور اس کے لیے دعا مانگا کریں. اللہ جو اعلانات ہوئے ہیں ان ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیں. سب سے پہلے تو ہمیں درود محل کے لیے، روحانی منزل تسبیح خانے، دار التوبہ کے لیے ہمیں چندے کی ضرورت ہے، اور ہمارا چندہ دو رکعت نفل ہے حاجت کے، کہ مولا در در کا ہمیں بھکاری نہ بنا، صدا اپنے در کا بھکاری بنا، اور غیر سے ہماری ضرورتیں پوری فرما. اس کے لیے حمیم لا ینصرون، میرا میری نسلوں کا، میرے ساتھیوں کا، ان سارے نظام کا تصور کر کے 313 دفعہ صبح شام پڑھیں، 11 بار یا ایک تسبیح یا حفیظ و یا سلام پڑھیں. اپنے طبی تجربات، مشاہدات خط کے ذریعے یا ای میل نیٹ کے ذریعے ضرور لکھیں. تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہاں گزاریں، ذکر، خدمت، اعمال، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے. یہاں پر کام کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشش ہرگز نہ دیں. اور نیٹ پر بعض لوگ میرا تعلق جوڑ کے، کیونکہ جس نے میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہے نا، وہ تین ٹائٹل استعمال کرتا ہے، ذرا یاد رکھیے گا. ایک کہتا ہے میرا حکیم تارق کلاس فیلو تھا، دوسرا کہتا ہے میرا کزن ہے، تیسرا کہتا ہے حکیم تارق میرا شاگرد ہے. اب تک جو ملے ہیں، پھر یہ تعلق جوڑ کے، پھر جو دنیا کا مجھ پہ الزام لگائے اس کو حق بنتا ہے، یا میرے نام پہ دھوکہ دے پھر وہ اپنا حق سمجھتا ہے. تو اس لیے اس سے احتیاط کریں، اگر ہوں تو ہمیں اطلاع کریں. اور یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفٹ، ہدیہ، بخشش ہرگز نہ دیں، اور معاملات اپنی ثوابدید پہ کریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ، منتخب احادیث اور آداب معرفت جو نئی آئی ہے، وہ ہر بندے کے پاس ہو اور اس کو ضرور پڑھا کریں. اپکری کا میسج، فالو اپکری، آپ کے موبائل پہ ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو ساتھ والے بندے سے بیٹھیں اور اپنے موبائل پہ یہ ضرور لگوا لیں. روزانہ فری میسج، خیر کے میسج آتے ہیں. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. گاڑی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس کے پیسے ہمیں نہیں جاتے، پارکنگ والے لیتے ہیں، لیکن تعاون یہ ہے کہ یہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یہاں ساتھ ہمارے بڑے بڑے چرچ ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. اسلام نے سب کے حقوق دیے ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور تمام افراد یا حفیظ و یا سلام پڑھا کریں. فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، بلکہ اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں. مانگنے والی مرد عورت کی حوصلہ افزائی نہ کریں. گلیوں میں، راستوں میں کھڑے نہ ہوں. اور اپنے جوتوں اور جیبوں کی خود حفاظت کریں، ہماری غفلت سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. اور اپکری کی پوسٹیں اور درس کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے احباب بہت زیادہ توجہ کریں. ماشاءاللہ کر رہے، اور اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہو رہا. جمعرات کو یہاں خدمت کے لیے احباب تشریف لایا کریں. بڑی عمر کے ریٹائرڈ افراد تسبیح خانے میں اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے اللہ سے منوائیں اور مانگیں. ابھی کھانا کھلے گا نماز کے بعد، پھر جب کھانا سمیٹ دیا جاتا ہے تو باہر حضرات دیر سے تشریف لاتے ہیں، پھر ان کو پریشانی ہوتی ہے. خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور بیعت ہونے والی خواتین وہاں نام لکھوا کے کارڈ لے لیں. راستوں میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اس کو خیر و برکت کا، عافیت کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ اس جمعرات کو، کشف اس اتوار کو مغرب کے بعد، 31 جولائی اس اتوار کو مغرب کے بعد، مراقبہ اور حلقہ کشف المحجوب حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی کی کتاب کشف المحجوب پڑھائی جائے گی. ہر مہینے ہوتا ہے، اس اتوار کو بھی انشاءاللہ ہوگا. اس میں تشریف لائیے گا مغرب کے وقت، مراقبہ بھی، وہ بھی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت. ويا خير الاخرين يا ذي القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله الحليم الكريم یا حلیم و یا کریم یا علی و یا عظیم یا کریم یا کریم یا کریم کرم کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اور برکت کے فیصلے فرما. کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے، اے اللہ ہمارا تن من سب بدل دے، مدینے والے کے رنگ میں رنگ دے، اے اللہ ہماری صورت بدل دے، سیرت بدل دے، نقشے بدل دے، جلوے بدل دے، جذبات بدل دے، کیفیات بدل دے، ساری انسانیت کو بدل دے، سارے عالم کو بدل دے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق دے دے، نماز میں دھیان دے دے، تنہائیوں میں امانت دے دے، معاشرت میں بہتری دے دے، معاملات میں سلجھاؤ دے دے، اللہ ہمارے معاملات پاکیزہ کر دے، ہمارے معاملات بہترین کر دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دین بھی عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، رزق بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما، عافیت بھی دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، جتنے پریشان ہیں اے اللہ ان سب کے مسائل حل کر دے، تسبیح خانے میں آئے سب کی دنیا آخرت بہتر فرما دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بیٹوں والی نعمتیں عطا فرما دے، صالحیت اور باصلاحیت بیٹے دے دے، ایمان والے اخلاق والے بیٹے دے دے، برکت والے عافیت والی اولادیں دے دے، نعمتیں عطا فرما، بیٹے اور بیٹیوں والی نعمتیں عطا فرما، اللہ رزق کی وسعت دے دے، جو فقیر ہیں انہیں غنی کر دے، اللہ جو غنی ہیں مولا ان کو مولا کے ہاتھ مولا وسیع کر دے، اللہ ان کے ہاتھ اتنے وسیع کر دے کہ تیرے دی ہوئے رزق کے خزانوں میں مخلوق کو بھی دے، اللہ ایسا رزق نہ دے جو بخیل بناتے ہیں، جو بخیل بنا دے، تیرے خزانے میں سخی شہنشاہ کسی چیز کی کمی نہیں، غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتیں صدا پوری فرما، مشکلیں حل فرما، مشکلیں حل فرما، خاتمہ بالخیر کر دے، جتنے آمین کہنے والے ہیں کسی کی آمین کو رد نہ فرما، سب کی آمین کو قبول فرما، سب کی آمین کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، سب کی آمین کو عافیت اور عطاؤں کا ذریعہ بنا، اور سب کی آمین کو خیر و برکت کے ساتھ متوجہ فرما، اے اللہ ہمیں اپنے خاص محبت دے دے، ہمیں اپنا خاص تعلق دے دے، ہمیں اپنی خاص الفت دے دے، ہمارے من کو مولا، اپنے من کو مولا اپنی معرفت میں رنگ دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول کر لے، جتنی بہنیں بھائی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما، سب کا بیٹھنا آنا قبول فرما، اے اللہ جن کی رشتوں کی بندشیں ہیں دور فرما، جن کی رزق کی بندشیں ہیں دور فرما، اللہ بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اور جن کی اولادیں دی ہیں ان میں نیکیاں دے دے اور وفا دے دے، گھروں کے جھگڑے دور کر دے، محبتوں کو عام کر دے، ہمارے معاشرے میں الفت محبت کو عام کر دے، اللہ ہر طبقے کے لیے ہمارے من میں خیر خواہی دے دے، نفرت نکال دے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں وزیروں فقیروں مشیروں کی حفاظت فرما، امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی سرحدوں کی کچہریوں کی حفاظت فرما، اور چھاونیوں کی ایوانوں کی حفاظت فرما، ہر بچے بوڑھے کی ہماری صنعتوں اور تجارتوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایٹمی نظام اور فصلوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی جان کی حفاظت فرما، اور اللہ ہماری بیٹیوں کی اور بہنوں کی حفاظت فرما، جو دنیا آخرت میں خیریں مانگی ہیں صدا عطا فرما، جو عافیتیں مانگی ہیں صدا عطا فرما، جو رحمتیں مانگی ہیں صدا عطا فرما، دل کی دنیا بدل دے، نن کی دنیا بدل دے، اے اللہ دنیا میں بھی ذلت علت اور قلت سے بچا، دنیا میں ذلت علت اور قلت سے بچا، اور آخرت کی بھی ذلت سے بچا، اور آخرت کی بھی ذلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم ہے، اور کریمی کو پسند کرتا ہے. اللہ کریم ہے اور کریمی کو پسند کرتا ہے. اور جو بندوں کے لیے کریم بن جاتا ہے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرماتا ہے. آپ اللہ کے بندوں کے لیے کوئی مشاہدات تجربات ہوں کسی عمر سے کسی ٹوٹکے سے کسی چیز سے آپ نے پایا ہو اللہ کے بندوں کے لیے ضرور بیان کریں اور بتائیں, انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اور آپ کی وجہ سے اللہ کی بے شمار مخلوق جو پوری دنیا ہمارا انتظار کر رہی ان کو فائدہ ہوگا. جی کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. آپ دیکھیں اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا, آپ سے منت ہے سوال نہ کیجیے گا. آپ جو بتانے والے حضرات ہیں ادھر تشریف لے آئیں, جو بتانے والے حضرات ہیں اسی کونے پہ تشریف لے آئیں. جی بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان علی امریکہ سے حاضر ہوں. تین مشاہدات ہیں. ایک تو سورۃ القریش حضرت جی نے فرمایا, میرا ایک مسئلہ تھا تقریباً ڈیڑھ دو سال سے وہ اٹکا ہوا تھا. حضرت جی کے حکم کے مطابق جو فرمایا ہوا تھا حضرت نے تسبیحات وہ کر رہا تھا, دوبارہ حضرت جی سے رجوع فرمایا اور حضرت جی نے فرمایا کہ سورۃ قریش کی ترتیب بنائے. تقریباً ایک مہینہ میں نے اس کو پڑھا ہے. حضرت جی نے اس کا سوا لاکھ فرمایا تھا تو سوا لاکھ ابھی ہوا نہیں, اور ایک مہینے میں وہ مسئلہ جو تقریباً ڈیڑھ دو سال سے اڑا ہوا تھا اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس کو حل فرما دیا سورہ قریش کی برکت سے. دوسرا مجھے وہاں پہ کوئی ایک بزنس خریدنا تھا اور میرے پاس تقریباً اس میں سے 40,000 کے قریب کم ڈالرز کے قریب کا رقم کم ہو رہی تھی. اس کا حضرت جی سے جب رابطہ فرمایا تھا حضرت جی نے فرمایا کہ سورت القوثر جو ہے تھیلی والا عمل جو ہے اس پہ توجہ کریں. سورت القوثر کو جب پڑھنا شروع کیا تو وہ 40,000 ڈالر اللہ پاک نے کہاں سے عنایت فرمایا, کس طریقے سے عنایت فرمایا اور کس طریقے سے اس کو استعمال کر کے واپس جن سے لیا تھا اس کی ترتیب بنا دی, یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آ سکا. تو یہ سورت القوثر کی برکت سے اللہ پاک نے یہ رحمت فرمائی. تیسرا حضرت جی نے حکم فرمایا تھا اللہم لا خلاوا, جب بھی کوئی سودا لینا ہو یا کوئی بات بزنس ڈیل بن رہی ہو یا کوئی کسی چیز سے, وہاں پہ اٹرنیز کی فیس بہت زیادہ تھی تو چھوٹی سی چھوٹی بات کے اوپر بھی اٹرنیز کی فیس بہت, وکیلوں کی فیس بہت زیادہ ہوتی, تو ہم اپنے ذہن سے بنا دے کہ اللہ پاک تھوڑے میں کفایت کرتے کسی طریقے سے. تو میں نے اہلیہ میں اور بیٹے نے ہم نے مستقل توجہ کر کے اللہم لا خلافہ کا ورد کیا 11 دفعہ اول آخر دروشی پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کیا, اور عین وہی چیز جو ہمارے ذہن میں تھی اللہ پاک نے اپنے منہ سے اس کے کروا دیا کہ آپ مجھے یہ پیمنٹ کر دیں, جو کہ پہلے ڈبل پیمنٹ تھی اس سے تقریباً 50% پہ اللہ پاک نے کرنا اللہم لا خلافہ کا. اور تیسرا چوتھی چیز جو وہاں پہ اکثر ہمیں جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ حضرت جی نے جو دعا فرمائی ہمیں عنایت فرمائی ہے پڑھنے کے لیے بدنگری سے بچنے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحوالۃ الشیطان اللہ خالق النور. آپ یقین مانیں کہ اس دعا سے اللہ پاک ایسے حفاظت فرما لیتے ہیں نظروں کی حفاظت کہ انسان کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اس دعا نے بچا لیا انسان کو. ہم بچ نہیں سکتے, اللہ پاک اس دعا کی برکت سے بچا لیتے ہیں. جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حاجی محمد امین ہے. میری جو مسز ہے وہ حضرت صاحب کی بہن ہیں اور میرا ایک بیٹا حافظ قرآن اور ایک بیٹی حافظ قرآن حضرت صاحب کی بہن ہیں. میں بیت نہیں ہوں, میں حضور طاہر بند کی سرکار رحمت اللہ علیہ وہاں میں ان کا جارو کش ہوں. مجھے آج سے 2 سال پہلے شوگر کی بیماری جو ہے وہ آ گئی. میں چونکہ اپنی مسز کو چھوڑنے آتا تھا یہاں تو وہ حضرت صاحب کے متعلق بتاتی تھی کہ حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں. تو ایک دن میں میں نے کہا میں بھی درس میں حاضری دیتا ہوں. یہاں میں اس وقت میں حضرت صاحب جو ہے تین گھونٹ جو وضو کے بعد کا پانی ہے اس کا فرما رہے تھے, تو اسی دوران ہی مجھے شوگر کا معاملہ ہوا. میں نے تین گھونٹ پانی والا جو حضرت صاحب نے فرمایا وہ عمل کیا. پھر یہاں سے جو ایک شوگر کورس ہے وہ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا, پھر اس کے بعد آ کے ایک دفعہ استعمال کیا, پھر رمضان شریف آ گیا, پچھلے سے پچھلا رمضان شریف. تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے جسم میں کمزوری ہے, شوگر زیادہ ہے, میں نے آ کے یہ چبرجی میں چیک کروائی, پھر سریادین سے بلڈ کا چیک کرایا وہ کورس کے بعد. انہوں نے کہا جی آپ کو شوگر نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے چیک کروائی تھی پہلے, مطلب ہے میری 240 آ رہی تھی, تو مطلب مجھے ہے شوگر. انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو شوگر ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر میں نے چیک کروایا, پھر میرا ایک دانت کا مسئلہ ہوا, پھر میں نے چیک کروایا, نظر کا مسئلہ ہوا, پھر چیک کروایا. جہاں جہاں میں نے چیک کروایا تھا جو شوگر آ رہی تھی وہیں سے رپورٹ آئی کہ شوگر آپ کو نہیں ہے. یہ ایک جو میرا دل مطلب گواہی دیتا ہے, ایک تو تین گھونٹ جو حضرت صاحب نے فرمایا تھا وضو کے بعد وہ میں نے عمل باقاعدگی سے آج بھی کرتا ہوں, بلکہ میرا یہ ہو گیا ہے کہ مجھے کہیں بھی کوئی تکلیف ہو, کوئی درد ہو, تو میں تین گھونٹ والا جو عمل ہے اسی حصے پہ رکھتا ہوں اور الحمدللہ پاک مجھے شفا عطا فرماتے ہیں. اور جو شوگر والا ہے وہ شوگر کورس جو ہے, مجھے یقیناً اللہ پاک نے اس شوگر کورس سے ہی شفا عطا فرمائی ہے. اور درس پہ جو باقاعدگی سے میں آنا شروع ہوا ہوں اور اس کی برکت سے میرا کامل ایمان ہے کہ سچے دل سے جب اللہ والوں کے پاس بندہ حاضری دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو دین کے فائدے پہنچتے ہیں. حالانکہ مالی طور پہ میں کافی مطلب ہے کمزور ہوا ہوں, مالی طور پہ کافی کمزور ہوا ہوں, لیکن الحمدللہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, یہ میرے لیے بحث فخر اور بحث برکت بات ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ پاک آپ کو عمر سے
ہمارے ہاتھ تو تین چیزوں سے فائدہ نہیں ہوا, دو سے ہوا ہے. ایک وضو کے تین گھونٹ سے اور ایک مسلسل تسبیح خانے آنے سے. شوگر کو فائدہ نہیں ہوا,
الحمدللہ
آپ کو دو چیزوں سے فائدہ ہوا ہے,
الحمدللہ.
بس اصل ملتا اس پہ ہے جس کا یقین ہو. اب یقین سے آئے, وضو کے تین گھونٹ پانی پینا حدیث سے ثابت ہے, اور یہاں ایسے بندے آتے ہیں دکھیارے, ان کی مقبول دعائیں ہوتی ہیں, اللہ اس کی برکت سے آپ جیسے مجسوں کو بھی دے دیتا ہے.
بہت شکریہ.
اور بتائیں,
اور
کوئی اور بتائیں آپ نے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پرسوں کی بات ہے کہ امی نے مجھے, والدہ نے کہا کہ موبائل چارج نہیں ہو رہا, تو میں نے چارجنگ کے لیے لگایا تو وہ واقعی چارج نہیں ہو رہا تھا, تو پھر میں چلا گیا. پھر امی نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, اور پڑھ کے موبائل پہ اپنے وہ پھونک مار, پھر اس کو تھوڑی دیر بعد چارج کیا تو وہ چارجنگ پہ ہونے لگ گیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عبد القادر ہے, میں ملتان سے حاضر ہوا ہوں. آج تک میں تسبیح خانہ نہیں آیا, کچھ عرصے پہلے میں نے ابکری پڑھنا شروع کیا. ابھی آپ نے اجازت دی ہے مشاہدات کی, میرے مشاہدے میں ایک بات آئی ہے کہ میری کزن ہے, ان کی بچی 12 سال کی ہو چکی ہیں, اور وہ ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے, دماغ بھی چھوٹا ہے, اور وہ کپڑے نہیں پہنتی, نہ قمیض پہن سکتی ہیں نہ شلوار پہن سکتی ہیں. صرف میں اسپیشلی اس بچی کے لیے دعا کے لیے حاضر ہوا تھا, اگر کوئی آپ عنایت فرمائیں دعائی کے لحاظ سے.
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس وقت سوال نہ کریں یہاں, تو اپنے مشاہدات بتائیں اللہ والے. اس کام کے لیے میں بیٹھتا ہوں اسپیشل کہ یہ میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دیں. میں نے کئی دفعہ عرض کیا, ہر دفعہ ایسے احباب آتے ہیں جی میں دور سے آیا ہوں, اس دور والے کے کام کے لیے اللہ والے میں بیٹھتا ہوں. دیکھیں اب تک میں نے سنایا, آپ نے سنا, اب آپ سنائیں. سننے سنانے سے ایمان میں تقویت ہوتی ہے, سننے سنانے سے. اور اس کام کے لیے میں اسپیشل بیٹھتا ہوں اللہ والے. ہاں جی اور بتائیں
جی,
میں آپ نے مشاہدات بتائیں اللہ والے, سوال نہ کریں اس وقت مجھ سے.
جی میرا نام احمد ان ہے, اردالا سے حاضر ہوا ہوں. پرسوں میرا موبائل گر گیا تھا جی, تو میں پریشان تھا کہ اب کیسے ملے گا. میں نے انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دیا. میری مسز نے آپ کا ورد جو تھا یا رب موسیٰ یا رب کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہیں گھر پہ. والد صاحب کہتی کہ اس دور میں کون واپس کرے گا, تو آپ یقین جانے کہ شام کے 4 بجے فون گھر پہ آ گیا کہ بھائی اپنا فون واپس لے لیں. یہ آپ کی ورد کی وجہ سے نا جی بے کال آ گئی ہے, کہ میرا بیٹا اس نمبر پہ کال کر رہا تھا, بعد میں نمبر بند کر دیا, تو 4 بجے ان کی کال آ گئی کہ آپ آ کے ہم سے موبائل لے لیں.
السلام علیکم, میرا نام انیس ہے لاہور سے. حضرت نے ایک عمل بتایا کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے 35 دفعہ یعنی 35 دفعہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کسی سفید کاغذ پہ لکھ کے اور اس کاغذ کو طے کر کے یا لیمینیشن کرا کے اپنی جیب میں رکھ لیں, تو اس عمل کے بے انتہا فائدے ہیں. جو مشاہدہ مجھے ہوا اس عمل کا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی رمضان شریف میں عمرے کی سعادت دی اللہ نے, تو میں رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کے لیے بالکل لائن میں لگا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب جا رہا, درود شریف پڑھتا میں جا رہا, اور روزہ مبارک سے تھوڑی دیر پہلے دم میرے دل میں آیا, اللہ نے ڈالا کہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ سامنے پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھنا شروع کیا, اور یقین جانے یہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ پڑھتے ہی ایسے یعنی مجھ جیسا گناہ گار پہ ایسی نورانی کیفیت ہوئی, اور ایسی کیفیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس کہ بس میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی کے بھی دربار میں مقبول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دربار میں مقبول ہے. تو یہ عمل جمعے کے دن نماز کے بعد 35 دفعہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ لکھ کے کاغذ پہ سفید کاغذ اپنی جیب میں رکھیں.
یہ عمل فضائل درود شریف حضرت شاہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 50 پہ. لفظ احمد نہیں ہے, لفظ کیا ہے؟ احمد, احمد ہے جی. اور بتائیں جی, اور کوئی اور بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام برہان علی ہے, میرا تعلق لاہور سے ہے. حضرت صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ پرندوں کو آزاد کروانا چاہیے. اس کے بعد میری اکثر کوشش ہوتی ہے جہاں بھی میں سڑک پر دیکھتا ہوں میں پرندوں کو آزاد کرواتا ہوں جتنا افورڈ کر سکتا ہوں, اور مجھے دل سے ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے مجھے خود کسی نے آزاد کی ہے, مجھے خود کسی نے پنجرے سے باہر نکال کے اڑا دیا. ایک دوسرا عمل حضرت صاحب نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں ڈال دینی چاہیے, اور وہ پرندے آتے ہیں اور اپنے ساتھ کئی بلائیں لے جاتے ہیں. یہ مشاہدہ بھی مجھے کافی افادہ مجھے ہوا ہے اس مشاہدے سے. جزاک اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, مزمل حسین نام ہے میرا. سر میں اپنے بھانجوں کے ساتھ نیلا گندم مارکیٹ میں ان کی سائیکلز لینے کے لیے گیا تھا, تو وہاں سے آٹو میں ان کی سائیکلوں کے ساتھ بچے بھی بیٹھ گئے, میں بائک پہ ان کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا, تو چبرجی میں آ کے کنسٹرکشن کی وجہ سے جو رکشے والے نے ٹرن لیا, تو وہاں سے مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ کس سائڈ پہ چلے گئے, اور رکشے والے کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھا میرے پاس, نہ رکشے کا نمبر مجھے یاد تھا. تو میں بہت پریشان ہوا, اور پریشانی میں میں نے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا, اور جس جس راستے سے مجھے اندازہ تھا کہ اس راستے سے رکشے والا گیا ہوگا میں وہاں پہ گیا, لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا. سارے راستے میں یہ پڑھتا گیا, گھر جا کے بھی میں اس راستے پہ کھڑا ہوگا جہاں سے ٹریفک آتی ہے ہمارے سوسائٹی کی طرف, لیکن وہاں پہ بھی لوگوں سے میں نے پوچھا لیکن کسی نے نہیں اس طرح کا رکشہ دیکھا جو جو میں نے ان کی نشانیاں بتائیں. لیکن گھر سے تھوڑی دیر بعد مجھے کال آئی, ہمارے جو مالک مکان ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر ایک رکشہ آیا اور اس میں وہ بچے بھی ہیں اور سائیکلز بھی ہیں.
تو میں گھر پہ پہنچا تو وہ رکشے والے نے بتایا کہ میں یعنی کہ ٹرن لے لیا تھا تو آپ مجھے نظر نہیں آیا, تو میں بچوں سے پوچھ پوچھ کے اور بچوں کو بھی ٹھیک طرح سے ایڈریس نہیں پتا, لیکن اللہ پاک کے کلام کی برکت سے بخیر عافیت بچے بھی اور سائیکلز بھی گھر پہنچے گئے. جزاک اللہ
ماشاء اللہ پاک عافیت اور برکت. ہاں جی آپ بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام قاسم ہے, لاہور سے میرا تعلق ہے. میں پچھلے 6-7 سال سے روحانیوں کا متلاشی تھا. اب گزری سے میرا 6 ماہ سے تعلق ہے. میں نے آپ کی کتاب کشف اسرار روحانی طاقتوں کا حصول میں ایک روحانی مشق کی, روحانی حروف والی. تقریباً میرے 15 دنوں میں اور مشق کر رہا ہوں. اللہ کے کرم سے وہ چیزیں جو 6-7 سالوں میں مجھے حاصل نہیں, وہ آپ کی یہ 15 دن کی مشق میں مجھے ملی ہیں. مجھے عالم بالا کی سیال کرنے میں مجھے اس میں بڑی آسانی میسر آئی ہے. جزاک اللہ.
اللہ پاک قبول فرمائے. یہ اپنی کیفیات ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو نفع ہو. انسان انسان سے سیکھتا ہے کہ مجھے یہ ملا, ہر انسان کے دل میں خیال آتا ہے میں بھی مسنون اعمال کروں, میں بھی مسنون اعمال کروں. اللہ مجھے ان اعمال کی برکت سے دنیا میں میرے اور آخرت ہی بنائے گا. اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اعمال سے پلنے کا اور اعمال سے ہمارے کام بنے اس کا, اور اعمال سے ہم دنیا آخرت کے مسائل سے بچیں, اس کو کہتے ہیں اعمال سے پلنے, اعمال سے بننے اور اعمال سے بچنے کا یقین. اللہ مجھے بھی عطا کرے آپ کو.